الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
يفقه قولي، رب يسر ولا تعسر، وتمن بالخير. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف هي عبد الصف؟ الحمد لله، الله تبارك الشكر، سب خيرية، الحمد لله رب العالمين. So full energetic and ready to start the class. Ji. Alhamdulillah, achhe colors, achhi cheeze, refreshing flowers. Apne irgird bhi agar hum rakhe hain aisi koi na koi cheez apne irgird rakhe hain to jaise hamara zehen jo hai wo achhi cheezon ke sath connections bana leta hai. To us lihaz se bhi agar kabhi hum bade down bhi feel kar rahe ho to wo cheeze hame phir strong kar deti hain, wapas utha deti hain, right? سو ان شاء اللہ اب یہ کہ آپ کی اٹینڈنس کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب لبیک مار کریں گے پھر ان شاء اللہ آگے چلیں گے. شزا فرحان، سائمہ ظفر، امرین موسانی، فائیہ بیگ، ارشیا بیگم، جبیریہ غزنفر، ہمارا استاد زرینہ محمد، عشرا سلطانہ، سمینا اقبال، حاجرہ عمران، تمیز النساء، عرفانہ منظور، سعدیہ اسلم. سعدیہ اسلم، سمرین سلطانہ، فوزیہ خالد، بی بی عالیہ محمد، سائمہ سعید، رضیہ غازی، کوثر ایوب، مسز سہرہ یاسر، شفقت نواز، زمر پروین، شازیہ میمونہ، سائمہ قرنی، شہلہ، سمرین برہان، سبیحہ خان، مسعودہ فاطمہ حسین، سیما گل، سیما خالد، سید نائرہ، تبسم قریشی. جی سر، الحمد للہ گڈ، ماشاء اللہ اٹینڈنس کمپلیٹ. اور اب ہم چلیں گے اپنے نیکسٹ سیشن پہ، جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہماری آئر شیئرنگ کا سیشن ہے. اور اس وقت مجھے جو بھی اسٹوڈنٹ آئی نظر آ رہی ہیں اس میں سے کون ریڈی ہے آج کو شیئر کرنے کے لیے؟ جی سسٹر سمیز النساء بھی آ سکتی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں مائک فری کرتی ہوں. سسٹر سمینہ پلیز مائک لیں.
تو اس کے پیچھے مقصد سوچ کر دل بہت دکھتا ہے کہ ہم کیسے اللہ کے احکام سن کر بھی نافرمانیاں کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی جزاک اللہ خیر، الحمد للہ بہت اچھی شیئرنگ دونوں کی طرف سے تھی. اینڈ دس از سو ٹرو، مجھے یہ آپ کی ساری بات سن کے ایسا ہو رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ دنیا بھر میں انسان یا دنیا بھر میں تو ایک وقت میں رہنے والے پھر بھی سیم ہو سکتے ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جیسے پیچھے لوگوں نے کہی. سو لوگوں کے جتنے بھی عذر ہوتے ہیں یا جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں دین سے دور والے، وہ کتنے ملتے جلتے ہوتے ہیں. آلسو آپ نے سے بلکہ اکثر لوگوں نے یہ ساری باتیں جو سسٹر نے شیئر کری سب نے ایکسپیرئنس کی ہوں گی. اینڈ یہ آیت تو بہت جب یہ بتا رہی تھی تو آئی واز آلسو تھنکنگ کہ کیا ابھی بھی کوئی اللہ کا حکم ایسا ہے جو اہم ترین ہے اور میں ابھی تک اس میں اٹک رہی ہوں یا سوچ رہی ہوں کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو جیسے وہ بات میں کہ سن کے بھی اللہ کی آیت اڑے رہتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، آمین. ان شاء اللہ یہ کہ اب نیکسٹ اپنا سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ قرآن کا، رائٹ؟ اور سب ریڈی ہوں گے. نیا جز ہے جز نمبر 26، اور اس کے پہلا حصہ ہم کریں گے انشاءاللہ. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر.
نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 26ویں پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الاحقاف کے شروع سے. چند باتیں سورت کے بارے میں. سورۃ الاحقاف ترتیب کے اعتبار سے 46 نمبر کی سورت ہے. احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلے. آیت نمبر 21 میں اذ انذر قومہ بالاحقاف میں یہ لفظ آیا ہے. یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طائف کے بعد کے دور میں نازل ہوئی. اس میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے جنوں کی آمد کا تذکرہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپسی پر مکہ آتے ہوئے نخلا کے مقام پر جب رکے تو وہاں جو واقعہ ہوا اس کا تذکرہ. اور یہ سورت اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 10 یا 11 نبوی کے دور میں نازل ہوئی. بہت ہی زیادہ حالات سختی والے تھے، یہ وہ سال ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت سال تھا، عام الخزن کہتے ہیں۔ 3 سال سے قریش کے قبیلوں نے بھائی کاٹ کر چکے تھے، اس کو ختم کیا گیا۔ شاب ابی طالب میں اس سے پہلے آپ بند کیے گئے، آپ کو ہر طرف سے ایک پیئر پریشر تھا۔ کچھ لوگ حج کے زمانے میں باہر نکل کر کچھ خریدتے، باقی سارا وقت وہ اپنی گھاٹیوں میں بند رہتے۔ سب کچھ وہ حالات ہیں جو آپ سیرہ کے انسرشن میں سن کے دیکھیے تو دل چیرا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دین پہ آتے ہوئے کتنی تکلیفیں ہوئیں۔ ہم چھوٹی سی بات پہ پریشان ہوتے ہیں، 3 سال ایسا سوشل بائیکاٹ کے اکنامیکلی پرابلمز اور گھریلو سیاسی خاندانی طور پہ، لیکن اب دیکھیے کہ لوگ نہیں ہٹتے تھے کیونکہ استقامت کے پہاڑ بنے رہتے تھے۔ جب یہ محاصرہ ٹوٹا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو 10 سال سے آپ کے لیے ڈھال تھے وہ وفات پاتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ انتقال کر گئیں، جو آج تک آغاز نبوت سے لے کر آپ کے لیے سکون اور تسلی کی ایک چیز بنی ہوئی تھی۔ اتنے صدموں سے اللہ کے نبی گزرے، اس دکھ میں پھر آخر جب دوسروں کا بھی دکھ اور باہر اور گھر کے اندر یہ حالات ہو، تو آپ نے یہ سوچا کہ چلو یہاں سے باہر جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ طائف کی طرف آپ گئے، بنی ثقیف کو اسلام کی دعوت دی کہ چلو اسلام نہ بھی لائے تو کم از کم یہ تو کہا جائے کہ ہمیں کچھ نہ کہو۔ لیکن وہ بھی ایک سفر ہے، آپ ضرور پڑھیے سیرہ میں سے سفر طائف کہ کس طرح پیدل جانے والا شخص وہاں، جس کی جوتیوں میں بھی خون چپک جائے، زید بن حارث آپ کے ساتھ تھے لیکن وہاں کے سردار دولت اور عہدے کے غرور میں تھے کہ انہوں نے آپ کی ایک بات نہ سنی اور آپ کے پیچھے اوباشیوں کو لگا دیا۔ یہ باتیں ہر بار کیوں کرنے کو دل چاہتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے کن حالات میں دین کا کام کیا۔ یہ وہ حالات ہیں جب ہم کام چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ان کے اور ہمارے کام کرنے میں یہی فرق لگتا ہے کہ وہ اس وقت تک بھی کرتے رہتے تھے جب ہم چھوڑ کے گئے ہوئے کہ اتنے مہینے گزر چکے ہوتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ نے وہ دعا مانگی تھی، اللہم الیک اشکو دافع قوتی وقیلت حلتی وہوانی علی الناس، اس طرح سے وہ تڑپتے ہوئے الفاظ تھے۔ آپ دعائے طائف میں سن چکے ہیں دعاؤں کے سیشن میں کہ جس نے لگتا ہے کہ اللہ کر چھلے گا۔ اسی دل دکھے ہوئے کے ساتھ جب آپ واپس پلٹے، قرن المنازل کے پاس پہنچے، تو آپ کو آسمان پر ایک بادل نظر آیا۔ نظر اٹھائی تو جبرائیل تھے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر آپ حکم دے تو پہاڑوں کا فرشتہ ان پہاڑوں کو اٹھا کے ان کے سر پہ مار دے، مسل دے ان کے اوپر۔ کہا نہیں اللہ، شاید ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اس طرح سے پھر آپ نخلا میں چند دن ٹھہرے، کیسے جاؤں مکہ میں، کیونکہ اب تو اور بھی حالات سخت ہوں گے، وہاں کی خبریں پہنچ چکی ہوں گی، ان کی ہمتیں تیز ہوں گی۔ اسی طرح ایک رات پھر آپ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا، قرآن سنا، ایمان لائے اور جا کے اپنی قوم میں تبلیغ شروع کی۔ اللہ نے بتا دیا نبی کو کیا ہوا، انسان آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہیں مگر بہت سے جن آپ کے گھر بھی دوڑ چکے ہیں اور اس کو وہاں پھیلا رہے ہیں۔ تو اب اس سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا کہ یہ قرآن جو اللہ کے نبی پر نازل کیا جا رہا تھا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ یہی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو، منمانی باتیں جو ہوتی ہیں وہ تمہارے افسانے ہیں، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، آغاز ہی بڑا خوبصورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، یعنی اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھو، یہ بہت بڑی ذات کا کلام ہے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے برحق اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے ان کو خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ کائنات ایسے ہی نہیں بن گئی، ایک بے مقصد کھلونا نہیں، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ نیک اور بد، ظالم اور مظلوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ یا تو اس دنیا میں ہوگا یا آگے جا کے ہوگا۔ ہر ایک کو اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، جو زندگی گزاری اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ سب کچھ سامنے رکھ کے جو جیتا ہے اس کو حقیقت میں بالکل فرق لگتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبیوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے، کیا کہ اللہ کے بارے میں صحیح تصور رکھوائیں، رسول کون ہے، نبی کون ہے اور آخرت کیا ہے۔ جب آپ کے یہ 3 نقطۂ نظر درست ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اس دنیا کو حقیقت میں کھیل تماشا نہیں بلکہ کمرہ امتحان سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ، رسول اور آخرت کے بارے میں نقطۂ نظر درست کیے بغیر جینا زندگی کو کھیل اور تماشا بنا دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں پھر لوگ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ اے نبی ان سے کہو، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا بھی کہ وہ ہستیاں ہیں کیا جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ زمین میں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، یا آسمانوں کی تخلیق اور تدبیر میں ان کا کیا حصہ ہے؟ اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی بکیا ان عقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کیسے لوگ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس طرح سے جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے جھٹلانے کا کوئی ثبوت تو دو۔ مشرک قوم کس پاس آپ لائے گئے؟ جن کے پاس اب احساس ذمہ داری نہیں تھی، بے سوچے سمجھے وہ باپ دادا کے نام پر بیکار چیزوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے ساتھ انہوں نے دیویاں اور ہستیاں بنا رکھی، ان سے دعائیں مانگتے، ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے، مشکل کشا سمجھتے، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے، نظر و نیاز پیش کرتے، اور خیال کیا کرتے تھے کہ ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کے اختیارات ہیں ان کے پاس۔ اللہ کہتے آخر کوئی تو بنیاد ہوگی، کوئی لکھا ہوا دکھا دو، کوئی کاغذ، کوئی فوٹو کاپی، کوئی تصویر، کوئی بات تو ہو کہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اور کچھ نہیں تو کوئی ذریعہ علم ہے جس سے پتہ چلے کہ آسمان و زمین کو بنانے میں کسی کا حصہ؟ آپ دیکھیں کہ شرک کی تو کوئی سر پاؤں نہیں ملتا۔ یہ وقیہ تم ان کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آثار آپ من علم، کوئی اثر، کوئی پرانی چیز، کوئی کوئی چیز دکھتی ہے نہیں ہے، تو مان جاؤ کہ پھر یہ سچ ہے۔ کوئی کتاب ہی دکھا دو جو پچھلے کسی نبی پر آئی ہو، کوئی انبیاء کرام کی کوئی بات، کوئی صحیفہ، کوئی بات، کہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اس شرک کی کوئی بات ہے، کچھ تمہیں اس کی دلیل ملتی ہے تو کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا اور انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ کیا پتہ چلا کہ ایسے لوگ جو شرک کی باتیں کرتے ہوئے دکھتے دکھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بتاؤ یہ تمہاری سنتے ہیں؟ اپنے طور پہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں۔ آپ دیکھیے کہ پیچھے علم کی بات ہے نا، کتاب کی بات ہے، حوالہ دکھا دو۔ آپ دیکھیے کہ بغیر حوالے کے کیا ہے دنیا میں؟ سند کیا ہے؟ مہر، میڈ ان پاکستان، میڈ ان جاپان، ایک سند ہے نا، لوگ اس کے ساتھ نقلی سندیں بنا لیتے ہیں، میڈ ایز جاپان، جھوٹی سند ہے کہ جاپان جیسا بنا ہوا ہے، اور کم عقل لوگ خرید لاتے ہیں جاپان کا سمجھ کے۔ بالکل علم کے ساتھ ہی آج ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے والے کتنے نہ سمجھ ہیں، قیامت تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے جن کے آگے یہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی کسی قبر پہ کھڑا ہو کر کہے او قبر والے میری چابی کدھر ہے، مجھے مل نہیں رہی، کبھی جواب آیا؟ آ سکتا ہے؟ سوتے شخص کو گہری نیند میں آپ کہیں میری چابی کدھر ہے اس کو نہیں پتا، تو من مٹی کے نیچے جس کو لوگوں نے کفنایا، دفنایا، نہلایا، دہرایا، اپنے کندھوں پہ ڈال کر چھوڑ آئے، وہ قبر میں جاتے ہی سب کچھ کرنے والا بن گیا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ صرف لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی۔ ان لوگوں کو اصل میں اس کی فکر ہی نہیں کہ ہماری پکار وہاں جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اس لیے ایسے لوگ قیامت کے دن ان سے بھی پریشان ہوں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ان کو مانو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے متعلق کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے، کیا ان کا یہ کہنا کہ رسول نے اسے خود گھڑ لیا؟ ان سے کہو اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو تم مجھے خدا کی پکڑ سے کچھ بھی نہ بچا سکو گے، جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ان سے پوچھو کہ بتاؤ یہ باتیں جو کہی جاتی ہیں یہ تمہیں کس نے بتائی، تم اپنے پاس سے کہتے ہو، قرآن کی آیتیں تو ان کے پاس چلتی تھی نا، ان کے بڑے بڑے شاعر، خطیب اور بڑے بڑے ادیب بھی اس قرآن کے جیسے کوئی چیز پیش نہیں کر سکتے تھے، تو پھر مان جاؤ کہ یہ رب کا کلام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تعصب کی پٹی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے تو پھر باتیں ایسی بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ان کے شعور کو بیدار کرتے ہیں، کہ اچھا ان کو بتا دو، کل ما کنت بدم من الرسل، ان سے کہو میں کوئی نیا رسول نہیں، میں کوئی نرالا رسول تو نہیں، میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور میں ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کسی اور کچھ نہیں ہوں۔ اے نبی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا، اور اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ بھی شہادت دے چکا ہے، وہ ایمان لے آئے اور تم اپنے گھمنڈ میں پڑے رہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دیکھیے کہ اب یہ رسول کی بات کہ کوئی نرالا رسول تو نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بھی نبی کی بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنا، حالانکہ اس سے پچھلے دور کے رسول کی زبان سے بھی اس دور کے لوگ یہ سب کچھ سن چکے ہوتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب وقت کی تھوڑی سی گرد پڑتی ہے تو رسولوں کی آئی ہوئی تعلیمات کے اوپر اس طرح سے غبار چھا جاتا ہے کہ لوگوں کو آنے والے رسول کی بات بالکل نہیں لگتی ہے۔ یہ وہی بات ہے جس کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں، دین اجنبیت سے شروع ہوا اور ایک دن پھر یہ اجنبی بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس چیز کی خواہش اور دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اس اجنبی دین کو اپنانے والا اور اس کو ماننے والا بنا دے۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر بار، بیوی، بچے سب کچھ انسانوں کی طرح، تو اس میں بھی ان کو عجیب لگتا تھا کہ اتنا بڑا انسان ہے اور مکہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، ہر طرح کی زیادتیاں سہتا ہے، یہ کیسا رب ہے کہ جس رسول کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، تمہاری نظریں کسی اور چیز پہ، ہماری کچھ اور ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر بتا دیا کہ حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، جس دور میں ہو، چاہے بنی اسرائیل یا آج بنی اسماعیل، قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس راستے میں مشکلات ایک ہی جیسی آتی ہیں۔ ہم سب کو بھی اس میں تسلی لینی چاہیے۔ اگر آج آپ اس دین پہ عمل کر کے تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ فیل ہوتے ہیں، اگر آپ پرانے لگتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ حق بات تو ہمیشہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہیں لے جا سکتے تھے۔ دیکھیے دین کے معاملے میں مقابلے بازیاں، کہتے تھے اگر نبوت سچی ہے تو ہم سردار کیوں اس سے محروم ہیں؟ یہ ایک یتیم مکہ کا ایک ایسا بچہ کہ جس کے گھر میں کھانے کے پیسے بھی نہیں، اس کو یہ کیسے مل گیا؟ ہمارے بڑوں کے پاس ہوتا، یعنی جب دنیا کی باقی چیزیں ہمارے پاس زیادہ ہے تو یہ بھی ہمارے پاس زیادہ ہوتی۔ اللہ کہتے چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے یہ ضرور کہیں گے، یعنی جب لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی نا تو وہ اچھی بات میں بھی کیڑے نکال دیتے ہیں، یہ ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، تورات کی طرف اشارہ ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی تاکہ ظالموں کو آگاہ کر دے اور نیک رویش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے۔ یہاں دیکھیے کہ یہ بات جو سمجھ آتی ہے نا کہ اللہ کے نبی کو پچھلے نبیوں کی بات کر کے بتایا گیا کہ دیکھو تورات اور انجیل بھی تو اپنے وقت کی سچی کتاب تھی۔ بعض دفعہ کچھ لوگ اس سے غلطی کھا جاتے ہیں کہ اچھا دیکھو قرآن میں اتنی تعریف اس کی بھی تو پھر یہ سچ ہے، لیکن لوگ پوری بات نہیں سمجھ پاتے، سنتے نہیں ہیں نا پوری بات۔ تو اللہ کہتے تھی، ہے نہیں، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہے کہ تورات اپنے وقت کی بہترین کتاب تھی، لیکن آج اس کا نیو ورژن آ چکا، لیٹسٹ ورژن، بلکہ لاسٹ ورژن آ گیا۔ اس لیے ہم سب کے لیے عمل کے لیے یہ کتاب کافی ہے، ہمیں آج ان چیزوں میں نہیں پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ایسے لوگوں کو خوشخبری ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہاں محسنین کی اب ایک بڑی خوبصورت صفت دیکھیے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جو دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے استقامت کا ایک نیا اینگل، محسنین کے آگے استقامت۔ یہاں ہائی لائٹ کر لیجئے کہ محسن بننے سے ہی استقامت آتی ہے۔ جب تک آپ کسی چیز میں ریلکٹنٹ رہیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر رکھتے رہیں گے، آپ کو خیر نہیں ملے گی۔ یہ ایک لکھی ہوئی بات ہے۔ آپ کسی رشتے کے معاملے میں بھی دو چیزوں کے بیچ میں اضطراب کا شکار ہوں گے، آپ دونوں کو ہی اس کا حق نہیں دیں گے۔ استقامت آتی تب ہے جب بندہ فوکس ہو جائے، اور توحید یہی سکھاتی ہے۔ یہی کائنات کا نظام ہے کہ ایک چیز پہ جم جاؤ، بس دعا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں جس چیز پہ جمایا قیامت تک ہم اسی کے ساتھ رہیں۔ ورنہ تو کہتے ہیں کہ تھالی کا بینگن، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، لٹو کی طرح گھومنا نہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو ٹھکے ہوئے، جو بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے کہ توحید کے بعد ماں باپ کی باتیں کیوں؟ کیونکہ سورۃ الاحقاف اس دور میں نازل ہے کہ جہاں گھر گھر میں فتنے، بظاہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کے نام پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کہیں کو بچہ کسی کو چھوڑ رہا ہے، کہیں کچھ۔ انہی حالات میں دیکھیے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کا حق یاد دلواتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا, ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے. اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا, اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے. یہاں دیکھیں 30 مہینے کا لفظ, تھوڑا سا اس میں ایک خفیف سا اشارہ ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں اشارہ کیا ہے کہ بے شک انسان کو ماں اور باپ دونوں کی خدمت کرنی چاہیے, لیکن ماں کا حق زیادہ ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق 3 گنا ہے, کیونکہ ماں نے بھی 3 ہی تکلیفیں سہی, پیٹ میں رکھا, پھر اس کو جنا, پھر اس کو دودھ پلایا, اور اس سے بہت زیادہ اور باتیں ہم مختلف احادیث میں سنتے ہیں. بخاری مسلم کے درجے کی روایات ہے جس سے یہ چیز ملتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ تو کہتا ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, ان کا خیال رکھو, لیکن پورے قرآن میں یہ کہیں نہیں آتا کہ بچوں کا خیال رکھو. کیوں بھلا؟ کیونکہ تو فطرت میں پڑا ہوا ہے. ماں باپ کا دل بچے کے اندر پڑا ہوتا ہے, اس لیے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنی اولاد سے ماں باپ کی نسبت زیادہ پیار ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ جتنی اٹیچمنٹ مجھے اپنے بیٹے سے ہے وہی اس کو بھی مجھ سے ہوگی. یہ نہیں ہوگا. جو اٹیچمنٹ آپ کو اپنے بیٹے سے ہے نا, تو آپ کے بیٹے یا آپ کی بیٹی کو وہی اٹیچمنٹ اپنے بیٹے سے ہوگی. یعنی بچے زیادہ پیارے ہوتے ہیں ماں باپ کی نسبت. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ ماں باپ بچوں کی گندگی تک صاف کرتے ہیں, اور مائیں تو ساری ہی کرتی ہیں, کوئی برا نہیں مانتے, لیکن اگر بڑوں کے ساتھ ذرا سا معاملہ ہو جائے تو غصہ کرتے ہیں. اللہ یہاں یہی سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ کو عاجز رکھو. دیکھو یہ آج بوڑھے ہو گئے لیکن ان کا دل جوان ہے, آپ ان کا دل نہ توڑو. حتی اذا بلغ شدہ, یہاں تک کہ جب اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا. بڑا پیارا کال ہے, اس کو ہائی لائٹ کر لیں. یہ دعائیں ہمیں بھی اللہ مانگنے کی توفیق دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی, اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو, اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلم بندوں میں سے ہوں. اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا ہے. یہاں تک آپ دیکھیے کہ ایک کردار ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اچھی اولاد, جو اچھا بیٹا ہوتا ہے نا وہ اچھا بندہ بھی ہوگا. بعض دفعہ انسان ماں باپ کے ساتھ بہتری کرتا ہے بغیر کچھ لیے دیے, سوچے بغیر, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا اثر پھر ان کی نسلوں میں دکھاتا ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں 40 سال کی بات ہوئی. 40 سال کی عمر جو ہے یہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے. اس وقت انسان 2 نسلوں کے بیچ میں چل رہا ہوتا ہے, اپنے بھی بچے ہو چکے ہوتے ہیں اور ماں باپ بھی اوپر ہیں. ادھر ان کی ڈانٹ کھاتا ہے, ان کو ڈانٹتا ہے, ان کو بھی خوش رکھنا ہے, ان کو بھی خوش رکھنا ہے. بعض دفعہ ان 2 تقاضوں کے بیچ میں کئی دفعہ تضاد آ جاتا ہے, تقابل ہے, ایک کو خوش کرو تو دوسرا ناراض. تو لہٰذا اس عمر میں بہت زیادہ انسان کو فکر ہو جاتی ہے کہ میں کس کو خوش رکھوں کس کو نہ رکھوں. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک بچے کے ماں کے پیٹ میں رہنے کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہیں, تبھی 30 پورے ہوں گے نا. 2 سال کی مدت کے ساتھ اگر آپ لے کے چلتے ہیں, تو اگر کسی کے 6 ماہ کے حمل کے بعد بچہ ہو جائے تو اس پہ شک نہیں کیا جائے گا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, اور ان آیات سے بہت ساری فقہی باتیں بھی کی گئیں, لیکن ہم تو اس وقت بس اپنے عمل کی بات کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ دعا مانگنے والا بنا, پھر اس سے ہمارے احسن عمل قبول کر. یعنی کبھی زندگی میں جو سب سے اچھی نماز پڑھی تھی اللہ ساری نمازوں کو اس پہ لے آئے گا. جب بھی کوئی نیکی ایک بہت دل سے کی ہوگی اللہ ساری نیکیوں کو اس پہ کر دے گا, اور جہنم سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بچا لے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ایک برا کردار بڑے بوجھل دل کے ساتھ پڑھنے اور سننے والا. والذی قال لی والدیہ اف لکما, اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف تنگ کر دیا تم نے, کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد پھر قبر سے نکالا جاؤں گا, حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں, ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی پرانی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو گیا۔ ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی طرح کے ہو گزرے، انہی میں یہ بھی جا شامل ہوں گے، بے شک یہ نقصان میں رہ جانے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے ایک بدبخت کردار۔ ایسے لگتا ہے کہ دو طرح کے کردار سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈال دیا۔ دیکھو تو صحیح، تم کیا کر رہے ہو، کس طرح سے اپنا معاملہ کر رہے ہو، ایک برا کردار، ایک اچھا کردار، اور عملاً ہر معاشرے میں یہ دونوں ہی کردار موجود ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ماں باپ کو ناراض کر کے دولت بھی مل سکتی ہے، عزت بھی مل سکتی ہے، شہرت بھی مل سکتی ہے، سب مل سکتا ہے، لیکن جنت نہیں ملے گی۔ آج اولادیں چیختی ہیں، اوف کیا ہو گیا، آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا، اللہ کہتے ہیں اس اوف کو نیچے کر لو۔ آپ دیکھیے اوف ایسے کر کے دیکھیے، سامنے اگر ایک کینڈل جل رہی ہوگی نا تو بجھ جائے گی، ہوا نکلتی ہے نا مجھ سے پھونک کے ساتھ، تو جب ایک شمع بجھ جاتی ہے، ایک شعلہ بجھتا ہے، تو ماں باپ کے بوڑھے دل بھی ایک پھڑ پھڑاتے ہوئے شعلے کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ بھی آتے جاتے بچوں کے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہینڈل وتھ کیئر، فریجل ہے۔ بات بات میں تو ماؤں کے آنسو چھلک آتے ہیں، بات بات پہ تو وہ رونے لگ جاتی ہیں، دکھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بوڑھوں کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ جن گھروں میں بوڑھوں کی خدمت ہوتی تھی نا، جن گھروں میں بوڑھوں کا خیال رکھا جاتا تھا، آپ دیکھیے کہ وہاں سکون بھی بہت تھا، وہاں اطمینان بھی بہت تھا۔ لیکن آج وقت کے ساتھ اگر یہ چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب کچھ کیا ہوا۔ فَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ ان کو دے، ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ یعنی نہ اچھے لوگوں کی نیکیاں اور قربانیاں ضائع ہوں گی، اور نہ برے لوگوں کو ان کی واقعی برائی سے بڑھ کر سزا دی جائے گی۔ نیک انسان اگر اپنے اجر سے محروم رکھا جائے اور اس کو اس کے حق سے کم دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح اگر برا شخص اپنے کیے کی سزا نہ پائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور اللہ کے ہاں ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا وہاں؟ پھر جب یہ کافر آگ کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اس دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے اور ان کا لطف تم نے اٹھا لیا، اب جو تکبر تم زمین میں بغیر کسی حق کے کرتے تھے اور جو نافرمانیاں تم نے کی تھی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تکبر کی وجہ سے، وہاں تکبر تھا نا تو اس کے پیچھے ذلت ہے، تم بڑے بنتے تھے، اللہ نے تمہیں چھوٹا کر دیا، تمہیں رسول پر ایمان لانے والے غریب اور مومن فقیر لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آج تمہیں نیچے اور ان کو اوپر کر دیا جائے گا۔ دیکھیے کہ ٹٹ فور ٹیٹ ہے نا، جو جیسا جرم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، بس قرخا آدم، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں۔ ذرا انہیں آد کے بھائی خود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ یہاں سب دیکھیں وہ آیت آ گئی کہ جس کی وجہ سے سورت کا نام سورت الاحقاف ہے، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی آتے رہے۔ کیا پیغام تھا سب کا؟ کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے دور کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تو واقعی سچا ہے، اس نے کہا، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دیکھ کر مجھے بھیجا گیا ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا؟ نہیں، بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخر کر ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا۔ یعنی مکہ والے اتنا بڑا بنتے اپنی زوم میں، ان کو تو وہ کچھ دیا ہی نہیں جو کہ ان کو دیا تھا۔ ان کو ہم نے کان آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اب دیکھیے کہ قوم احقاف سورت کا چونکہ نام ہے نا، تو اس کے بارے میں ہم سب کو تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ چند دنوں چند مہینوں کے بعد ہم بھی کوئی ہریکین سن لیتے ہیں، کوئی تھنڈر سٹروم، یعنی کوئی نہ کوئی آسمانی یا زمینی آفت آ جاتی ہے۔ اسی طرح قوم عاد اپنے وقت کی ایک بہت اعلیٰ قوم تھی، عمان سے یمن تک کا علاقہ تھا ان کا، ان کا اصل وطن احقاف تھا، جہاں سے نکل کے ارد گرد کے پھیلے ہوئے کمزور قوموں پر انہوں نے قبضہ کیا، یعنی کہہ لیں گے یہ اپنے دور کی سپر پاور تھی اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کو انہوں نے دبا لیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی۔ آج بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خود کا وہاں ایک مزار بنا رکھا ہے اور قبر خود کے نام پر معروف ہے۔ ہر سال 15 شعبان کو وہاں عرس ہوتا ہے، عرب کے مختلف حصوں سے ہزاروں آدمی وہاں جمع ہوتے ہیں۔ تاریخی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ قبر وہاں کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ جو مقامی روایات سے بات چل رہی ہوتی ہے اسی کو آگے لے جاتے ہیں۔ کوئی شخص آج کے احقاف کو دیکھ کر گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کل یہاں ایک شاندار تمدن رکھنے والی طاقتور قوم تھی، اپنے وقت کی سپر پاور تھی، ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لیکن اللہ نے ہواؤں کو چینج کیا۔ آج بھی آپ سنتے ہیں نا ایٹماسفیئر چینج ہو رہا ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اوزون لہر چھا رہی ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہوا، ایک صحرا میں بدل گئی، آج وہاں کو جانے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ کہتے کہ 1843 میں بوریا کا ایک فوجی افسر اس کے جنوبی کنارے پہ پہنچ گیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ اگر خضر موت کی شمالی سطح پر کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو یہ صحرا 1000 فٹ گہرائی میں نظر آتا ہے، اس میں جگہ جگہ سفید قطعے ہیں جن میں کوئی چیز گر جائے تو ریت میں غرق ہوتی جاتی ہے اور بالکل بسیدہ ہو جاتی ہے۔ عرب کے بدو اس علاقے سے اتنا ڈرتے تھے، کسی قیمت پر وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ایک موقع پہ ایک بدو جب وہاں جانے پر راضی ہوا اور اکیلا وہاں گیا تو کہتا ہے کہ یہاں کی ریت بالکل برف کی طرح سفوف ہے، جیسے آپ پاؤڈر کی شکل کہہ لیں۔ کہتے ہیں میں نے دور سے ایک شاکول پھینکا، یعنی ایک کوئی بھی ہتھیار سا پھینکا، تو وہ 25 منٹ کے اندر اس میں غرق ہو گیا اور اس رسی کا سرا گل گیا جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا، یعنی اتنا وہاں ایسڈ ہے کہ وہ پورا برتن جو تھا وہ گھل کے اندر چلا گیا۔ کون اللہ کے آگے چلے گا؟ اس لیے کل کے احقاف ہو یا آج کی کوئی حالات ہو، دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو اپنی پکڑ سے بچائے۔ کتنا دکھ ہے نا کہ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ۔ تو اللہ کی نعمتیں ہمیں فائدہ تبھی دیتی ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو مدد دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی نہیں اور بھی، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى، تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں، پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے معبود بنا لیا تھا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیں، شرک کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے؟ قربانن آلہا، کیا؟ اتخذوا من دون اللہ قربانن آلہا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بزرگوں کا دامن اللہ کا قرب پانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہو، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے گئے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ایسی تمام چیزوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ آگے اب وہ واقعہ جو آپ کو شروع صورت میں سنایا جا چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا دلگیر تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں سے ایک قوم کو بھیج دیا۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ قرآن سنے۔ رک جائیے ادھر، سبحان اللہ، قرآن سننے کے لیے اللہ بھیجتا ہے، یہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، انسان نہ بیٹھے ان کرسیوں پہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دے گا، جنوں کو بھیج دے گا۔ یہ ہے وہ جنوں کا واقعہ۔ اور ہوا کیا، جب وہ اس جگہ پہنچے جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے ان کو ادب پتا ہے کہ سیل فونز بند رکھنے ہیں، شور نہیں کرنا، صفحے بڑے آرام سے پلٹنے ہیں، باتیں نہیں کرنی، خزر پزر نہیں کرنا، لکھ لکھ کے باتیں نہیں کرنی، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے سورۃ الاعراف میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پر رحم ہو. مشرکین شور کرتے تھے تاکہ اثر نہ ہو، بات دل میں نہ اترے، لیکن جنات کہہ رہے ہیں دیکھو خاموشی سے سنو، باتیں نہ کرو، بلکہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے، پہلے ہی دن دعویٰ کا سبق لے کر گئے. ہم تو ابھی تک کسی تردد میں پڑے ہوئے ہیں کہ شیئر کریں کہ نہ کریں، تو اس سے ناراض نہ ہو جائیں، نہیں ابھی تو ہمارا تزکیہ ہو لے، یہ ہے وہ ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتاب خود اپنے پاس رکھنے والی نہیں ہے، جسے آگ اگر اندر ہی رہے گی تو اس برتن کو جلا دے گی، باہر جائے گی تو کھانے کو پکائے گی. یہ قرآن جب آپ کے اندر رہتا ہے تو اندر ہی اندر رہتا ہے، تو ایک دم آپ کے اوپر بوجھ آنے لگتا ہے. دوسروں سے شیئر کر کے دیکھیے پھر آپ کا دل کتنا کھلتا ہے. اللہ کہتے، وہ کہتے تھے بتاؤ لوگوں کو کیا کہو. انہوں نے جا کر کہا، ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق کو راہ راست کی طرف. اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو کہ اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو وہ مجبور کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لے، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ادب کتنا ہے، یا قومی یا قومی. تو یہاں سے ہمارا جنوں کے بارے میں بھی گمان اچھا ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھ دی ہے اور وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو کس طرح سے ساتھی عطا کرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والے جنات زیادہ ہیں یا انسان. ہم سب کو تو اپنی فکر کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر سورت کا اختتام، اللہ تعالیٰ عقل کی آنکھیں کھلواتا ہے. اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور کہ ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ اٹھائے. یعنی اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں، جس نے بنا لیا کیا وہ اس کو چلائے گا نہیں؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو بذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے. اللہ اکبر. اور نبی کو حکم دے دیا، فاصبر کما صبر اولو العزمی من الرسل ولا تستعجل لهم کانہم یوم یرون ما یوعدون. پس نبی صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو. جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی جب نبی بنے اس وقت کتنے بڑے بڑے مسئلے تھے. مکہ 360 بتوں سے بھرا تھا، سود تھا، رشوتیں تھی، پورا معاشرہ گندگی میں تھا. اللہ سارے معاملات کو پیچھے کر کے کیا کہتے ہیں، ابھی ان کو آگاہ کرو، ابھی ان کو ڈراؤ، ابھی صرف آخرت کا مسئلہ ان کے سامنے کھول دو، جلدی نہ کرو، باقی سب معاملے صبر کی پلڑے میں ڈال دو. یہی میسج سورۃ المدثر میں بھی ہے، پانچ باتیں اس میں بھی بتا دی کہ اپنا دامن صاف رکھو، لوگوں کو اللہ کی بڑائی بتاؤ، لوگوں کو اصل مسئلہ بتا دو کہ لوگوں آخرت کا مسئلہ ہے، ابھی نہ اختلافی باتیں چھیڑو. تو اللہ سے دعا کہ صبر دے، اجلت نہ دے، ایسے ایسے کام نہ کریں کہ جس کے بعد خود شرمندہ ہوں. جس روز سے لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہیں یوں معلوم ہوگا جیسے دن کے گھڑی بھر سے بھی زیادہ نہیں رہے. بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ اصل میں یہ سوال نہیں ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ جمے رہیے. یہ مانتے نہیں مانتے، ان کا معاملہ ہم پہ ڈال دیجئے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹریچ میں جب ہم نے سورت پڑھی تو اس میں کتنا زبردست پیغام تھا کہ اپنا کام کرتے جاؤ، کرتے ہی جاؤ، صبر کا دامن نہ چھوڑو، بلغ، ابلاغ. اللہ نے حجت پوری کر دی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج احساس ہو گیا ہے اب کیا کریں، یہ ہے وہ نہیں، ان کو سکھاؤ، بتاؤ. اب دیکھیے کہ جب بندے کو زندگی کا مقصد سمجھ آتا ہے نا، تو اس کے بعد پھر آدھی پونی نیکیوں پر بندہ خوش نہیں رہتا، کل تو آدھے پونے دوپٹے پہ بھی خوش تھے، آدھی پونی نمازیں بھی اچھی تھی، آج تو کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ کل کہتے تھے کیا نہیں کر رہے، سب کچھ تو کر رہے ہیں۔ جب انسان کو سمجھ آتا ہے تو انسان کہتا نہیں اللہ، بہت کچھ بھی تو چھوٹ رہا ہے۔ کل کہتے تھے چار نمازیں تو پڑھ رہی ہوں نا، آج کہتے اللہ جو پانچ پڑھتی ہوں پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اس وقت بھی ابلاغ کی بڑی ضرورت ہے۔ اندھیروں میں سانپ اور رسی کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ قرآن کا نور چمکا تو احساس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے گناہ تھے میرے ہاتھوں میں اور جن کو میں نے بڑے مزے سے پکڑا ہوا تھا۔ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کل لوگوں کی گفتگو کرتے تھے، پھر کہتے تھے ہم تو اپنا دل ہلکا کر رہے ہیں۔ آج بات ہو جائے صحیح بات بھی تو غم لگ جاتا ہے کہ اللہ کی نیکیاں نہ ضائع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ یہاں پہ رو پورا ہوتا ہے اور سورت بھی الحمدللہ پوری ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله
جی، جزاک اللہ خیر کثیر، واہ جگہ، سو ماشاء اللہ بیوٹیفل لیسن۔ یس، آپ لوگوں کو کیسی لگی سورۃ الاحقاف؟ اینڈ ابھی سنتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی میں جب ہم ایک فاسٹ گو تھرو کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہم نے پہلے تفسیر پڑھی ہوئی، لیکن پھر بھی ایسا لگتا نہیں آئی وانٹ ٹو لسن مور۔ ابھی مجھے اس ایک آیت کے اندر اور سننا ہے، ابھی مجھے اسی لیسن میں مزید اندر گراسپ کرنا ہے۔ تو یہ قرآن سے جو خوشی ملتی ہے یا جو ایک ٹچنگ فیلنگ آپ کے اندر آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی ہے۔ اینڈ انڈیڈ تبھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ انسانوں کے موڈ میں، انسانوں کی صحت میں، ان کے معاملات میں پھر کیسے فرق پڑتا ہے اس کتاب سے۔ یعنی ڈیفینیٹلی اٹ از سو امپریسو، سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے اور انہوں نے ہمیں دی ہے۔ ادروائز سبحان اللہ، مطلب ورڈز نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز ایکسپریس کر سکیں، رائٹ؟ سو ان شاء اللہ پھر اگلی کے ورڈ میننگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے؟ یا ان شاء اللہ پھر شروع کرتے ہیں سورۃ الاحقاف آیت نمبر 1 سے اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اینڈ آیت نمبر 3 میں دیکھیں گے، آیت نمبر 3 پہلا ورڈ مسمی، مقرر۔ ویری گڈ، آئی نمبر 4، جی، ایتونی لاؤ میرے پاس، تم لاؤ میرے پاس، لے آؤ میرے پاس۔ یس، دس از آلسو انف۔ آئی نمبر 7 نہیں بلکہ 8، آئی نمبر 8، ٹو فی وونا، ٹو فی وونا، تم گفتگو کرتے ہو، رائٹ؟ اچھا، ٹھیک، آگے آئی نمبر 9، جی بدعن بدعن یا بدعا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ نیا انوکھا یس بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے الحمد للہ صحیح. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. آیا نمبر 13 آسان ورڈ ہے استقامو. استقامو وہ قائم رہے. یس استقامو وہ قائم قائم رہے. اسٹیڈ اسٹیڈفاسٹ رائٹ. پھر آگے دیکھتے ہیں تو آیا نمبر 15 نمبر 15 اینڈ اس میں ورڈ آ رہا ہے سوری وباتھو اور اس نے اس کو جنا رائٹ اور جنا اس کو اور اس نے بھی اس میں آ جائے گا وباعت و اور وداعت اس میں جنا ہو اس کو رائٹ. ٹھیک اور اس میں ایک اور ورڈ ہے اسی آیت میں فصالہ. فصالہ دودھ چھڑانا رائٹ. چھوڑنا چھڑانا چھڑانا ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آئی نمبر 16 نتجاوز. نتجاوز ہم درگزر کریں گے ہم رائٹ وی ول پارڈن. ٹھیک ہے ہم درگزر کرتے ہیں کریں گے رائٹ کریں گے. ٹھیک پھر اس کے بعد آئے نمبر 17 اتعیدانی. اتعیدانی کیا تم مجھے بتاتے ہو؟ اتعیدانی کیا تم مجھے بتاتے کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو؟ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ڈو یو ٹیل می یس کیا تم دونوں وعدہ دیتے ہو مجھے کیا تم مجھے خبر دیتے ہو سب کیا سب کو ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اسی آیت میں ایک اور ورڈ ہے یس تغیثانی. سوری یس تغیثانی. یس تغیثانی یاد کرتے ہیں اور آف کورس چونکہ یہ والدین نے دو پرسن کیے تو یہ سب تسلیاں کی ہیں وہ دونوں ہی فریاد کرتے ہیں. دے بہت ریکویسٹڈ فریاد کرتے ہیں رائٹ. پھر سوری آئی نمبر 20 یو اعرابو. یو اعرابو پیش کیے جائیں گے. پیش کیے جائیں گے لائے جائیں گے. یس بوتھ آر فائن. دے ول بی برٹ رائٹ. اور اسی ایپ میں ایک اور ورڈ ہے اذهبتم. اذهبتم لے گئے تم، یس، یعنی لے گئے تم سے مراد وہی چیز کی جو لے جاتا تھا آپ نے وہ لے لی، ایکوائر کر لی، حاصل کر لی، یس، حاصل کر چکے تم. ٹھیک. نمبر 21 نمبر 21 22 ہے بلکہ، کہ جس میں ورڈ ہے لیتا سی کا نام، لیتا سی کا نام. تاکہ تو پھیر دے ہم کو، جی، لیتا سی کا نام تاکہ تو پھیر دے ہم کو. رائٹ. ٹھیک. اچھا آیا نمبر 24. ٹھیک. آیا نمبر 24 اور اس میں کچھ ورڈز ہیں تو میں انشاءاللہ آپ سے پوچھتی ہوں. Are you one? Bazen, right. ٹھیک ہے. ایک اور پھر بتائیے. اودیتیہم، اودیتیہم ان کی وادیوں کی، رائٹ. جی اپنے میدانوں کے، آف کورس کے، یس، دونوں ٹھیک ہیں، رائٹ. ٹھیک ہے. اور اسی میں ایک اور ورڈ آ رہا ہے، ممطرون. برسی والا ہے ہم سے، رائٹ. ہم پر بارش برسانے والا ہے، رائٹ. ٹھیک ہے. آئی نمبر 25، جی آئی نمبر 25، تو دم مر. تباہ کر دیتی ہے، یس، تو دم نے تباہ کر دی، دی ڈسٹرائز، یس، بالکل ٹھیک، رائٹ. اوکے، آئی تھنک کہ ہمیں یہیں پہ اسٹاپ کرنا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ورڈ میننگس کہتے ہوئے یہاں نہیں رہا، لیکن ان شاء اللہ وہ ٹائم چوکے تک کمپلیٹ ہے. اب یہ کہ آپ لوگوں کا نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، اور جو کہ تجوید کا ہے، سب ریڈی ہو جائیں. آج دیکھیں آپ کیا نئے لیسن میں لرن کرتے ہیں مزید. انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ. اوکے، انشاءاللہ ہم نبر کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو ہم لوگوں نے نمبر کے 3 سرکمسٹانسز پڑھے، جس میں سے فرسٹ ہم نے دیکھا کہ جب بھی آپ کسی تشدید والے حرف کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نمبر کر کے سٹاپ کریں گے تاکہ اس حرف کی جو آواز ہے اس کو واضح کیا جا سکے، اور ایسے نمبر کریں گے کہ اس حرف کی آواز اس کے نیبرنگ لیٹر سے تھوڑی پرومیننٹ ہو جائے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تشدید والا حرف ہے وہاں ڈبل لیٹر ہے، اور جب آپ ساکن کرتے ہیں تو تشدید کو واضح کرنا ساؤنڈ کے ساتھ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس سے پھر آپ نبر کر کے وہاں پہ اس کو پرمینٹ کرتے ہیں. کچھ ایکسیپشنل کیسز تھے نون اور میم مشدد اور کلکلہ حرف مشدد جہاں پہ نبر نہیں کیا جاتا وقف میں, ٹھیک ہے. پھر سیکنڈ سرکمسٹانس تھا واؤ مشدد سے پہلے فتحہ یا بما اور یا مشدد سے پہلے فتحہ یا قصبہ. تو جب بھی آپ کو یہ والے ورڈز ملے تو آپ ان کو نبر کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور اب واؤ مشدد ہے اور یا مشدد, یہ یعنی انہیں حرکات کے ساتھ یعنی ان حرکات کے ساتھ موجود ہوتا ہے کہ آپ کو واؤ مشدد ایسا ہی ملے گا کہ اس سے پہلے بما ہو یا اس سے پہلے فتحہ ہو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ واؤ مشدد سے پہلے کسرہ موجود ہوگی. اور یا مشدد کا بھی یہی حال ہے کہ آپ کو انہیں حرکات کے ساتھ. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم حمزہ کے اوپر سٹاپ کرتے ہیں اور اگر حمزہ سے پہلے مد لیٹر یا لین لیٹر موجود ہو تو حمزہ کے اوپر سٹاپ کرنے میں ہم حمزہ کو نبر کے ساتھ پڑھیں گے. آج ہم فورتھ اور ففتھ سرکمسٹانس کو دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ سرکمسٹانس ہے کہ جب بھی کبھی آپ مد لازم کلمی مستقل پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر ہم مد لازم کو تھوڑا ریویو کریں تو ہم نے کہا تھا کہ مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر اصلی سکون کے ساتھ آتا ہے, اور چونکہ مستقل مد ہے تو یہ اصلی سکون, یہ جو اصلی سکون ہے یہ بیسیکلی اپنے سے نیکسٹ لیٹر میں مرج ہو کے مشدد لیٹر بن جاتا ہے. تو کلمی مستقل میں ہمیشہ آپ کو مد لیٹر کے بعد نیکسٹ لیٹر تشدید کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا. تو جب یہ تشدید کے ساتھ حرف آپ کو نظر آتا ہے تو یہاں پر اس تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں, نبر کر کے پڑھتے ہیں. تو مد لازم کلمی مستقل میں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حرف ہی کیوں نہیں کہتے, کلمی مستقل میں جب آپ تشدید والے حرف کو ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا پرومیننٹ کر دیتے ہیں. اب یہاں پہ اس کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ دیکھیں کہ جو تشدید والا حرف ہے اس سے پہلے ایکچولی مد لیٹر موجود ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ مد لیٹر کا مخرج الجوف ہے. تو جب آپ کا منہ ایک غیر محقق مخرج کو ادا کرنے میں مصروف ہے تو بہت بہت یعنی چانسز ہیں کہ اس کے بعد وہ ایک اسٹرانگ تصادم نہ کر سکے اور آپ کا جو ساکن حرف ہے وہ تھوڑا ویک رہ جائے. اور یہی وجہ ہوتی ہے یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈینٹس تشدید کو بہت اچھی طرح سے پورا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ساکن لیٹر کے اسکپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل الضالین ایسے پڑھ دیا جاتا ہے, تو یہاں پر آپ تھوڑا سا آواز کو اٹھا کے پھر لام کو حرفین ٹائمنگ دیتے ہیں. حرفین تو ویسے بھی آپ مشدد میں دیں گے ہی, کہیں پہ بھی مشدد لیٹر ہوگا, لیکن یہاں پہ نبر کر کے دیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ایک مد لیٹر موجود ہے اور آپ کا منہ الجوف میں بزی ہے تو موسٹ پرابیبلی کہ آپ اس کے بعد ایک اچھا اسٹرانگ تصادم نہ کر سکے, تو آپ آواز کو اٹھا کے تو وہاں پر یعنی نبر کر کے تو اس تشدید والے حرف کو واضح کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ولضالین, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نبر کریں گے. جیسے ورڈ ہے الحاق الصاخ, لائک دا ورڈ دابتن, تو کہیں پر بھی آپ کے پاس جو مد لازم کلمی مستقل میں مشدد حرف کو ادا کرتے ہوئے آپ اس سے پہلے اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لیتے ہیں. تبھی ایک ایکسیپشنل کیس ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ مشدد حرف نون مشدد یا میم مشدد ہو پھر آپ نبر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ کیوں نبر نہیں کرتے, کیونکہ اس کی ٹائمنگز اتنی لینتھن ہو جاتی ہے کہ چانسز نہیں ہے کہ تشدید والا حرف اسکپ ہو, مشدد حرف کے اسکپ ہونے کے چانسز نہیں ہیں. اگر مد لازم کلمی مستقل میں مد لیٹر کے بعد نون مشدد یا میم مشدد پایا جائے تو آپ وہاں نبر نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد کے اوپر ہم غنہ اکمل کر دیتے ہیں تو وہاں پر چانسز نہیں ہوتے کہ آپ کا مد لیٹر اسکپ ہوگا. جیسے فار ایگزامپل ورڈ آتا ہے اتبو، تو آپ کیسے پڑھتے؟ مد کو پورا کرتے سکس کامز، پھر میم کے اوپر ہٹ کر کے میم کا غنہ اکمل کر کے پھر آپ اسٹاپ کرتے ہیں. اب یہاں پر آپ یوں نہیں کہیں گے اتبو، یہاں پہ اب آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میم کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ اٹسلف کلیئر ہو جائے. اسی طرح سے ورڈ آتا ہے جان، تو آپ بہت اسموتھلی اس کو بھی بولیں گے وداؤٹ اینی نمبر. آپ یوں نہیں کہیں گے جان نون. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو نمبر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ نون کے پاس بھی انف کونا ٹائمنگز ہے اس کی تشدید کو واضح کرنے کے لیے. تو بیسیکلی ہم اس ایک چانسز کی وجہ سے کہ آپ کا مشدد لٹر اسکپ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو نمبر کرتے ہیں. یہ اتبعنا والے ورڈ کی بات کریے، سورۃ النازعات آئی نمبر 34 میں ورڈ ہے اتبعنا، اور جو جان کا ورڈ ہے وہ سورۃ الرحمن میں آتا ہے، یہ آئی نمبر 56 سورۃ الرحمن میں ہے. ولا جان، تو آپ یہاں پہ وقف ہے، آیت کا فنش ہے، اس کے باوجود آپ یہاں پر نمبر نہیں کرتے. سورۃ النازعات آئی نمبر 34. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا فورتھ سرکم سٹانس تھا. اب ہم لاسٹ سرکم سٹانس کو دیکھتے ہیں. یہاں تک تو جو نمبر کے سرکم سٹانس تھے وہ کافی آسان تھے. ٹھیک ہے، وہ آسان اس سینس میں کہ وہ سارے ہی تجوید ریلیٹڈ سرکم سٹانس تھے. جو سرکم سٹانس اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کی وجہ تھوڑی گرامیٹیکل ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ناٹ شیور آپ کا کتنا گرامر بیک گراؤنڈ ہے، لیکن میں کوشش کروں گی کہ جو چیز ضرورت ہے وہ آپ کو بالکل شروع سے بتائی جائے. صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ اٹینٹیو ہو جائیے انشاءاللہ. اوکے، بسم اللہ. اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ جب بھی ہم نا ماضی کے سینٹینس میں بات کرتے ہیں، پاسٹ سینٹینس میں بات کرتے ہیں، تو عربک لینگویج بہت زیادہ وسیع لینگویج ہے. اس کے اندر آپ کے پاس ایک بندے کے لیے جب آپ پاسٹ میں بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہے، ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اگر وہ دو بندے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ ہیں اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہے، اور اسی طرح سے جینڈر سے بھی ڈفرینسز آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اگر ایک مذکر ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہوگا، ایک مؤنث ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہوگا. ایک ایسا بندہ جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ورڈ ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب آپ ورب کی بات کرتے ہیں فعل کی ماضی میں، یعنی پاسٹ ٹینس میں، جب آپ کسی ورب کی بات کرتے ہیں اور وہ ورب کرنے والا مذکر ہے اور وہ غائب ہے، تو اس میں ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ عموماً ہم تھری لیٹر روٹ دیکھیں گے، وہ عموماً ورڈ ہوتے ہیں جیسے ضرب، فعل، کرم، اس وزن کے اوپر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. ضرب، اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا. پھر اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے تم ایک مرد نے مارا، کیونکہ ہم ایبسنٹ پرسن کی بات کریں. ٹھیک ہے، اس ایک مرد نے مارا، ماضی میں بات کرے ہیں، مذکر کی بات کرے ہیں، واحد کی بات کرے ہیں، اور یہ مذکر غائب ہے، ایبسنٹ ہے، لائک تھرڈ پرسن، جسے ہم کہتے ہیں نا انگلش میں تھرڈ پرسن، اس طرح سے. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا فعل، اس ایک مذکر بندے نے کام کیا. اسی طرح سے عمل، اس ایک مذکر نے عمل کیا. اسی طرح سے ضرب، جرب، کرم، رحم، اس طرح کے ورڈز کے وزن پر آپ کے پاس واحد مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے. اب اگر اسی ورڈ کو ہم نا تثنیہ میں لے کر جائیں تو صرف آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ الف ایڈ کر دیتے ہیں. اس کو تثنیہ میں لے کر جانا ڈیفیکلٹ نہیں ہے. آپ کیا کرتے ہیں، الف ایڈ کر دیتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ضرب ضرب, ان دو مذکر نے مل کر مارا. ضرب ان دو مذکر, دو میل پرسنز نے مل کر مارا. ٹھیک ہے, سو اب یہ کیا ہو گیا, اب یہ دو لوگوں کی بات ہوئی ہے, لیکن ڈفرنس کیا آیا, صرف ایک الف کا. ٹھیک ہے, عمل عملا, جیسے آپ عموماً ورڈ یوز کرتے ہیں نا, قال قال کا مطلب ہوتا ہے اسے ایک بندے نے کہا. اگر یہی ہم الف کے ساتھ بولے قال, تو اس کا مطلب ہو جائے گا دو بندوں نے کہا, رائٹ. اسی لیے ہم تجوید کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, اور خاص طور پر لیٹرز کی لینتھ کے اوپر, کہ سم ٹائمز کسی لیٹر کو صرف ایک سے دو حرکہ سٹریچ کرنا ایک سے دو بندوں کی ایڈیشن کر دیتا ہے, رائٹ. تو اس لیے ہمیں بہت دھیان دینا پڑتا ہے کہ ہم لینتھ کو پراپرلی بولیں. ایک اور ٹاپک آپ نے پڑھا تھا, آپ کو یاد ہوگا مدود کے چیپٹر میں ہم نے دو تین دفعہ اس کو پڑھا, التقاء الساکنین کا. التقاء الساکنین میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جہاں کہیں دو ساکن میٹ کرتے ہیں, التقاء یعنی میٹنگ ہوتی ہے, الساکنین دو ساکن لیٹرز کی, حفظ عاصم ان طریقہ شافعیہ میں وہ ایز اٹ از نہیں پڑھے جاتے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آتا ہے. اب میں وہ سارا ٹاپک نہیں ریپیٹ کروں گی, اس میں ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فرسٹ لیٹر جو ساکن آ رہا ہے, دو ساکن ہے نا, پہلا ساکن اگر وہ مد لیٹر ہے اور اس کے بعد دوسرا ورڈ ساکن سے شروع ہو رہا ہے, اور دوسرے ورڈ کے ساکن سے شروع ہونے کی علامت کیا ہوگی, اس سے پہلے آپ کو حمزۃ الوصل نظر آئے گا. ٹھیک ہے, یعنی ایک الف نظر آئے گا, اور اس الف میں کہہ رہی ہوں صرف آپ کے سمجھنے کے لیے, ایک اسٹریٹ لائن نظر آئے گی جسے ہم عربک میں حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اس کے بعد جو لیٹر موجود ہوگا وہ ساکن ہوگا. دو ساکن ہو گئے کیسے, پہلا ورڈ کسی مد لیٹر پر ختم ہو رہا ہوگا اور دوسرا ورڈ ساکن سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا, اور دوسرے ورڈ کے ساکن سے سٹارٹ ہونے کی علامت کیا ہوگی, اس سے پہلے آپ کو ایک اسٹریٹ لائن, اور اگر آپ مدینہ مصحف استعمال کریں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سواد کا نشان بنا ہوا نظر آئے گا جسے ہم حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب یہ دو ساکن ملتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, کیا چینج کر کے اس کو پڑھیں گے. اگر اس طرح کے دو ساکن مل جائیں کہ پہلا ساکن مد لیٹر ہو اور دوسرا ساکن پیور ساکن لیٹر ہو, ملانے میں مد لیٹر کو ڈراپ کر کے پڑھیں گے. میں جیسے وعمیلو اور الصالحات, تو آپ کیا کرتے ہیں, وعمیلو الصالحات, وقالو الحمدللہ, تو آپ کیا کریں گے, واو کو ڈلیٹ کر دیں گے اور یہ بن جائے گا وقالو الحمدللہ. اب جیسے کہ ہم بہت زیادہ عربک نہیں جانتے, لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ کہیں پر بھی مد لیٹر کو ڈلیٹ کرنے سے معنی میں نہ تو شبہ پیدا ہوتا ہے نہ اس کے اندر چینجنگ کے کوئی چانسز ہیں. آپ جب پڑھتے نا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ, تو یہ بہت آسانی سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ میجورٹی پیپل کی بات ہوئی کہ انہوں نے کہا الحمدللہ, یہ گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے, ہم ایک بندے کی بات نہیں کریں, ایک بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ, رائٹ. اور جب آپ کہتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ, چاہے آپ واو پروناؤنس کریں یا نہ کریں, ڈزنٹ میٹر, معنی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا. تو کہیں پر بھی آپ جب مد لیٹر ڈیلیٹ کرتے ہیں تو معنی کے اوپر اثر انداز وہ چیز نہیں ہوتی, لیکن اگر فرسٹ ورڈ کا مد لیٹر اس ڈیول کو ظاہر کرے, یہ جو بھی ہم نے ذکر کیا, تثنیہ کا صیغہ ہے, تثنیہ مذکر غائب کو, مثنیٰ کا جو صیغہ ہے مثنیٰ مذکر غائب کو واضح کر رہا ہے, اور اس کے بعد کوئی ساکن آ جائے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل قولا اور قولا کی ایگزامپل لیتے ہیں, اور یہی ورڈ دیکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو دو ورڈز ہیں, اب وقال الحمدللہ, میں الحمدللہ کو الگ پڑھی ہوں, آپ اس کو تجوید میں نہیں پڑھ سکتے ایسے نا سر, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ کیسے پڑھیں گے, وقال الحمدللہ, اس ایک بندے نے کہا الحمدللہ. اب جب آپ کے سامنے لکھا ہوتا ہے وقال الحمدللہ, اس کا مطلب ہے ان دو لوگوں نے کہا الحمدللہ, رائٹ. اب یہ جو دو لوگوں والی بات ہے نا, جب آپ اس کو ملا کر پڑھیں گے تو الف تو پھر بھی آپ ڈیلیٹ کر دیں گے, کیونکہ التقاء ساکنین آ گیا نا, اب تجوید کے اس رول کے مطابق الف تو ہم نہیں پڑھ سکتے، لیکن یہ الف اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس سے معنی کلیئر نہیں رہا. اب سننے والا یہ سمجھ رہا ہے، آپ تو قرآن کو دیکھ رہے ہیں نا، پڑھتے ہوئے آپ قرآن پاک پر دیکھ رہے ہیں، آپ کو الف نظر آ گیا، آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے یہ بات آ گئی ہو کہ دو لوگوں کی بات ہو رہی ہو، مگر جو لسنر ہے اس کے پاس تو ساؤنڈ کا کوئی ڈفرنس نہیں گیا، اس کے پاس تو ساؤنڈ کا کوئی ڈفرنس نہیں گیا. تو اس کو یہ لگا کہ آپ نے کہا وقال الحمدللہ، ایک بندے نے کہا الحمدللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں دو لوگوں نے کہا الحمدللہ، لیکن آپ نے اس کو پڑھا تو ایسے ہی وقال الحمدللہ. وہ لسنر کو کیا پتا چلا کہ شاید آپ ایک بندے کی بات کریں. تو ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس پر ہم نبر کو ایڈ کر کے، کیونکہ ہم الف نہیں پڑھ سکتے، الف پڑھنا تجوید کے رول کے خلاف ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں نبر کو ایڈ کر کے اس مصنح صیغے کو ظاہر کرتے ہیں. اور ایسا قرآن پاک میں صرف تین جگہ کے اوپر آیا ہے کہ ایسا الف جو اتنا امپورٹنٹ ہو، جو ماضی کے مذکر غائب کے صیغے کا پارٹ ہو اور اس کے بعد ساکن آ جائے، اور آپ کو اس الف کو ڈیلیٹ کرنا پڑ جائے، تو پھر آپ وہاں پر نبر کو ایڈ کر کے پڑھتے ہیں. انشاءاللہ میں اسی ساری چیز کو اگزامپل کے ساتھ پھر ریویو کروں گی، تو پریشان نہ ہوں گے. پہلی اگزامپل ہے سورۃ الاعراف آئے نمبر 22، پیج نمبر ہے 152. سورۃ الاعراف آئے نمبر 22، پیج نمبر 152، پیج کے اوپر لاسٹ آیا ہے. یہ آیا اسٹارٹ ہو رہی ہے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور اس کے بعد آ رہا ہے فَلَمَّا ذَاقُوا الشَّجَرَةَ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ ورڈ دیکھیے، یہ ورڈ ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا سب کو، یہ ورڈ ہے ذَاقُوا الف کے ساتھ. اب اگر ہم اس کا واحد نکالے نا، یہ مصنع کا صیغہ ہے، اگر آپ اس کا واحد نکالے تو یہ بن جاتا ہے ذَاقُوا، ایک بندے کے لیے وداؤٹ الف ہوگا. اور ہم ترجمے سے جانتے ہیں کہ یہاں پر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں نے اس پھل کو چکھا، رائٹ، اس درخت کے پھل کو ان دونوں نے چکھا تھا. تو یہاں پر ڈیول کا ذکر آ رہا ہے، اور الف دیکھنے میں تو ہمیں الف سے بھی یہ بات واضح نظر آ رہی ہے، لیکن جب آپ اسے پروناؤنس کرتے ہیں تو سننے والے کو لگتا ہے کہ شاید آپ کسی ایک بندے کی بات کریں، رائٹ، یعنی فلما ذاقوا الشجرة، جب آپ یوں پڑھیں گے سمپل اسے تو وہ پھر لگے گا آپ نے الف نہیں پڑھا نا. تو اب وہ جو ایک الف، دی اونلی ڈفرنس ان بٹوین واحد اینڈ مصنع، وہ تو ڈیلیٹ ہو گیا. تو اس لیے پھر اس وجہ سے کہ کہیں یہ ظاہر نہ ہو کہ آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں نبر کر کے اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں. اور کیسے پڑھیں گے پھر؟ ذاقوا الشجرة، ذاقوا الشجرة، تو آپ اپنی آواز کو اٹھا دیں گے، تھوڑا سا اٹھا کے آپ اس کو پھر نارمل کر لیں شین کے بعد. ٹھیک ہے، فلما ذاقوا الشجرة، یہ ایک بندے کے لیے. اور دو بندوں کے لیے آپ کیسے پڑھیں گے؟ فلما ذاقوا الشجرة، ذاقوا الشجرة. ٹھیک ہے، جو سیکنڈ ایگزامپل ہے وہ آتی ہے سورۃ یوسف میں، اور یہ ہے جی پیج نمبر 238. تلکما الشجرہ، جی نہیں، تلکما الشجرہ میں تلکما الشجرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ورڈ آ رہا ہے فازلہما الشیطان، یہ بھی نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے واحد اور مصنع میں الف کا ڈفرنس نہیں ہے. تلکا، تلکما، یعنی تلکما، اس میں کما ورڈ اٹسلف ڈفرنس کی طرف جا رہا ہے. جیسے فازلہما تو اس کا واحد ہوتا ہے فازلہ یا فازلہا، اور ہما مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مصنع یوز ہوتا ہے فازلہما. تو اب یہاں پر ہو ہا سے ہما کا جب ڈفرنس آ رہا ہے نا، تو وہ اس کا کلیئر ہو رہا ہے. تو تلکا، تلکما، تو وہ ڈفرنس کلیئر ہو جاتا ہے. ذالکا، ذالکما، تو وہ ڈفرنس خود ہی کلیئر ہو جائے گا. ہاہما ہم، تو آپ دیکھیں اگر ایک فازلہ، اگر ہم فازلہما کی بات کریں تو اگر واحد مذکر کی بات ہوتی تو کہا جاتا فازلہ الشیطان، یعنی آدم علیہ السلام کو سلب کیا شیطان نے. اگر مؤنث کی بات ہوتی تو کہا جاتا فأزلها الشیطان، یعنی حوا علیہ السلام کو سلب کیا شیطان نے. اب چونکہ کہا گیا فأزلهما الشیطان، تو اب دیکھیں وہ ہو شیطان، ہش شیطان، ہوما شیطان، اٹس اے ویری ویری بگ ڈفرنس. صحیح، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر صرف الف کا ڈفرنس ہے جو ساؤنڈ میں ختم ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں سورۃ یوسف آیہ نمبر 25، پیج ہے 238. اس میں ورڈ ہے واستبق الباب. جی، اب ہم جانتے ہیں کہ سورۃ یوسف کی سٹوری کے اس پارٹ میں یوسف علیہ السلام اور اس خاتون کا ذکر ہے جس کا نام جو ہے وہ زلیخا بتایا جاتا ہے کچھ روایت میں. تو اس میں جو ورڈ آتا ہے واستبق، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں نے، الف چونکہ آ گیا نا، ان دونوں نے کیا کیا، سبقت حاصل کی ایک دوسرے سے، الباب دروازے کی طرف. اب اگر اس کو واحد میں لے کر جایا جائے واحد مذکر میں تو یہ ہوگا واستبقا وداؤٹ الف، اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو ساؤنڈ ڈفرنس نہیں ہے، واستبقا الباب واستبقا الباب. تو پھر آپ نبر کر کے ظاہر کرتے ہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام نے دروازے، کیونکہ جب آپ واستبقا الباب یعنی الف کے بغیر پڑھتے نا تو وہ عورت کے لیے نہیں استعمال ہوگا، وہ مرد کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ بات آپ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف سبقت حاصل نہیں کی بلکہ دونوں نے دوڑ لگائی. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ نبر کر کے واستبق الباب واستبق الباب. ٹھیک ہے، اب آپ یوں نہیں پڑھیں گے واستبق الباب واستبق الباب، نارمل نہیں بلکہ قل باب قل باب. ٹھیک ہے، نبر کے ساتھ. صحیح جی، لاسٹ ایگزامپل پہ آ جائیے. سورۃ النمل آیہ نمبر ہے، اس ورڈ کو ایکچولی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ اتنا مشکل نہیں لگے گا آپ کو. آیہ نمبر ہے 15، سورۃ النمل 15، پیج نمبر ہے 378. ٹھیک ہے، اور یہ ورڈ ہے، اس میں اب آپ دیکھیں آیت کی جو بگننگ ہے وہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داوود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم. تو علم کے عطا ہونے پر دونوں نے کیا کہا، اور پھر ہم سب کو کیا کہنا چاہیے، ان دونوں نے کیا کہا، وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ. تو اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پہ اب جو قولا ہے وہ الف کے ساتھ ہے. صحیح، یہاں پہ قولا جو ہے وہ الف کے ساتھ ہے، اور اگر یہ الف کے بغیر ہوتا تو موسٹ پروبیبلی یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف جاتا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام آخر میں ان کا ذکر آ رہا ہے نا. تو اگر آپ صرف الف کے بغیر مینشن کیا جاتا تو اس کا رجحان سلیمان علیہ السلام کی طرف ہوتا کہ انہوں نے الحمدللہ کیا، لیکن چونکہ دونوں کا ذکر ہے تو آپ یہاں پر جب الف کو ڈیلیٹ کر کے پڑھیں گے تو اس سے معنی پہ فرق پڑ سکتا ہے، اور سننے والا شاید یہ سمجھے کہ شاید صرف سلیمان علیہ السلام نے الحمدللہ کہا، جبکہ رائٹنگ میں آپ کو یہ بات نظر آ رہی ہے کہ نہیں دونوں نے یہ بات کہی. تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، نبر کر کے اس کو واضح کرتے ہیں. یہ ایک سٹائل ہے جو کہ عربک لینگویج میں بھی موجود تھا، اور پھر اس کو ایسے ہی پڑھ کے ہمیں بھی سکھایا گیا، اور ہم تک الحمدللہ آواز کا اتنا اتار چڑھاؤ بھی جو ہے وہ محفوظ طریقے سے پہنچا. تو اس کو ہم کیسے پڑھتے، وقال الحمدللہ وقال الحمدللہ. ٹھیک ہے، نارمل نہیں پڑھیں گے بلکہ تھوڑا سا آواز کو، یعنی لام کو ادا کرنے سے پہلے جو لام الف ہے اس کو اور سیکنڈ لام کے بیچ میں ادا کرنے سے پہلے آپ آواز کو اٹھائیں گے. سمپل پڑھنے کے لیے وقال الحمدللہ وقال الحمدللہ، اور جو دیول کے لیے مصنع کے لیے پڑھنے کے لیے وقال الحمدللہ. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. تو یہ ہمارا لاسٹ تھا. اس کے علاوہ قرآن پاک میں کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے. مجھے بہت سارے ایسے ورڈز خود سے ڈسٹرب کرتے رہے. انشاءاللہ میں ایک آدھ ورڈ آپ سے شیئر کروں گی جو بہت انٹرسٹنگ ہے, یعنی مجھے اس میں بہت تھوڑا ریسرچ کرنی پڑی تو وہ مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, جس کی وجہ سے میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ, اور پھر ہم انشاءاللہ نمبر کے ٹاپک کو ختم کریں گے. پھر ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں, ٹیوزڈے کو پھر انشاءاللہ اس کو مزید آگے کنٹینیو کریں گے. آمین ویاکم بارکم اللہ فیکم. جی آپ سب جو ہے وہ دل سے ایک دفعہ الحمدللہ کہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پرامس ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اضافہ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سر ماشاءاللہ آج کا لیسن آپ لوگوں نے کیا اور آپ نے آگے مزید نئی چیز پڑھی. پہلے والی چیز جو پڑھی تھی, پہلا لیسن جو پڑھا تھا, تو اس میں آپ نے ایگزامپل فائنڈ آؤٹ کری تھی اس کی. جی پہلا جو ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی مشدد حرف پر رکھیں تو نبر کریں, اور جب واؤ مشدد اور یا مشدد ریسپیکٹیولی حرکات بھی دیکھی تھی جب وہ ہوں تو پھر ہم نبر کرتے ہیں. تو اس کی آپ نے دیکھی تھی جی سسٹرز آپ سب؟ یس نو سم تھنگ شوڈ کم. ان شاء اللہ دیکھیے ایگزامپل دیکھیں گے تو یہ یاد رہے گا, ورنہ بہت جلدی جب دوسرے روز پر پہنچیں گے تو آپ اسے بھول جائیں گے. جی ابھی ٹھیک ہوگی رائٹ. سو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اور اگلا ایک آپ نے اور دیکھا تھا کہ جب کبھی بھی حرف مد کے فوراً بعد کیا آئے تب آپ نمبر کرتے ہیں. جی جو تھرڈ نمبر پہ آپ نے دیکھا تھا تو مد لیٹر والے دیکھے تھے. اوکے ویری گڈ. کیونکہ جب آپ ریسائٹیشن اگر اپنی کرتے ہیں تو اس میں اگر آپ اس کی ایگزامپل تلاش کر لیں گے تو آپ کو پھر یاد رہے گی. جی جب بھی حرف مد کے بعد مشدد حرف آئے گا جو کہ ظاہر مد لازم بن جائے گا تو اس کے اندر پھر ہم یہ کہتے ہیں. آپ لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ نہیں کیا تھا, اس سے پہلے آپ نے یہ کیا تھا رائٹ. حرف گین یا حرف مد کے فوراً بعد حمزہ آ جائے تو تب آپ اس حمزہ کے اوپر اور زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. آپ جو آپ نے پڑھا تھا تو اس میں آپ نے ایک لاسٹ جو پڑھا ہے جو کہ کافی سرکمسٹانس کافی سچویشن ایسی بنتی ہے نبر کی, وہ کون سی تھی جی جس کے ہمیں زیادہ ایگزامپلز نہیں ملتے؟ جی لاسٹ اب جو لاسٹ سرکمسٹانس پڑھا آج وہ کون سا تھا؟ وہ یہ کہ جب تسنیہ کے تسنیہ والا حرف مد آ جائے الف مد آ جائے تسنیہ کو ظاہر کرنے کے لیے تو پھر ادھر ہم نبر کرتے ہیں. جی تاکہ ہم وہ الف جو کہ تسنیہ والا الف ہے اس کو ظاہر کر سکیں رائٹ. یہی پڑھا ہے نا آپ نے آج جی. اور اس کی ہم نے جو تین جگہیں ہیں جہاں پر ایسا ایسی ایگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ ہم نے سسٹر ہنا کے ساتھ دیکھی. تو آئی ہوپ یہ لیسن ایز اے ہول تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا, لیکن یہ کہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے جی, اور اگر پریکٹس نہیں ہوگی تو پھر بھول جائیں گے اور پھر آپ فائدہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ایجوکیشن میں اس کا اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے, سو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ ہے کہ ہم مزید ریکیپ تو نہیں کرتے کیونکہ جو چیز ہے وہ بہت واضح ہے, اس کی ایگزامپلس فائنڈ کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ مزید آگے بھی بتا سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ان شاء اللہ پھر یہ کہ ابھی آپ کو کتنے 10 منٹس کی بریک کر لیں اور اس کے بعد پھر باقی ہم دوسرے لیسنس ان شاء اللہ کنٹینیو کریں گے. سو جزاکم اللہ خیر کثیر, واحسن الجزا, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اٹ از فرام مائی سائڈ, ان شاء اللہ آپ کے باقی لیسنس کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك الله التواب الإله الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل العالم الحاكم المقدم الأكرم ذو الجلال والإكرام السلام القيوم المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحيي المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا يا خالقنا يا رب لعبيدك لردا واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك يا خالقنا سبحانك
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا
كتاب الله يهذبنا
للعمل به
كتاب الله يهذبنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن
أنت الحق
أنت الحق
ووعدك الحق
ووعدك الحق
وقولك الحق
وقولك الحق
ولقاؤك حق
ولقاؤك حق حق
والجنة حق
والجنة حق
والنار حق
والنار حق
والساعة حق
والساعة حق
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا
وعليك توكلنا
وعليك توكلنا
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا
وما أسررنا وما أعلنا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كيفية آپ سب لوگ الحمد لله ما شاء الله آپ لوگوں کے prompt responses اور beautiful flowers اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ما شاء الله فریش ہیں ہم الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے اور فریش آپ اور فریش ہو گئے ہوں گے قرآن کے لیسن کے بعد ایسے ہی ہے نا چارج ہو جاتے ہیں الحمد للہ بہت بوسٹ ملتا ہے صبح صبح جب ہم قرآن کا پڑھ لیتے ہیں نا اس کا ترجمہ تفسیر تو الحمد للہ سارا دن اچھا گزرتا ہے نا ایسے ہی ہے نا جیسے جیسے کلاس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اور زیادہ فریش ہو رہے ہوتے ہیں الحمد للہ یہ بھی ایک اس کا موجود ہے باقی جو بھی کام کرتے ہیں ہم اس سے تھکتے ہیں نا لیکن اس سے قرآن کی کلاس سے یا قرآن کا کوئی بھی کام کرتے ہو ہمیں انرجی ملتی ہے اس سے رائٹ الحمد للہ جتنا زیادہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اللہ ہماری سے اس نعمت کو اور زیادہ اس میں کریں گے نا تو الحمد للہ آج آپ نے تجوید کا بھی بہت ہی خوبصورت تھا آپ کا اس کو ضرور جا کے پریکٹس کریں ٹھیک ہے اس کی ایگزامپلس نکالیں اپنی روز کی جو تلاوت ہوتی ہے آپ کی اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو بھولتا نہیں ہے وہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اور ہم علم وہی ہے جو پھر ہمارے عمل میں آئے نا عمل کریں گے تو علم ہمارا اس میں اور اضافہ ہوتا ہے نا یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کسی اور کو وہی رول جو آپ نے پڑھا ہے کسی اور کو سکھائیں ٹھیک ہے گھر میں اپنے گھر میں بچوں کو اپنے فرینڈس کو کسی کو اس کو سکھائیں تو اس سے انشاءاللہ بہت زیادہ پھر آپ کو وہ اچھا ہو جاتا ہے آپ کی گرپ اس پہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو باقی سب لوگ کہاں ہیں سب آ گئے اپنے اپنے پیسز کے پاس بریک کے بعد تو آپ لوگ ریڈی ہوں گے الحمد للہ اپنے نیکسٹ سیشن کے لیے ٹھیک ہے نا آج ہم اصلاح الفلوک کا ہی کریں گے باقی ہم سارا ایک تو ہم اس میں خوف کا جو ہمارا چل رہا تھا چیپٹر انشاءاللہ آج اس کو ہم اللہ کی توفیق سے ختم کریں گے اور آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے بہت ہی خوبصورت جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں وہ سیشنز ہیں جو دل پہ لینے والے ہیں ہے نا وہ ضرور اس کے چھوٹے چھوٹے جیم پوائنٹس بنائے اپنے لیے جیم پوائنٹس بنائے ان کو آگے فارورڈ کریں شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی ٹھیک ہے نا چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمیں بہت زیادہ اللہ کا خوف دیتی ہے وہ قبر ہے قبر کی وحشتوں اور ہولناکیوں پہ غور کریں گو کہ آپ کہیں گے یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں، لیکن آپ الگ الگ ایک ایک چیز پہ غور کریں گے تو ہر ایک کا خوف الگ ہے. موت کا خوف بالکل فرق ہے، ذہن میں آتا ہے بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ہوں گے پھر ایک دم ہماری جان چلی جائے گی، لیکن قبر کا سوچیں تو ذہن میں آتا ہے کہ تنہا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. کہا کہ آپ حشر پہ نہیں روتے، میدان حشر کے معاملات اور قیامت کی سختیوں پہ نہیں روتے، یہ قبر پہ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے کہا قبر کیا ہے؟ آخرت کی گھاٹیوں میں پہلی گھاٹی ہے. اگر میں اس میں پار ہو گیا تو اگلے راستے بھی آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا قبر کی بات سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی موجود ہے کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لیکن اب کہتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ دل میں رقت اور نرمی پیدا کرتی ہے اور آنکھوں میں نمی لا کر ڈب ڈبانے پر مجبور کرتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ کرنے کا وسیلہ بنتی ہے. اور بدگوئی سے بچو، نامناسب بات زبان سے مت نکالو. تو حقیقت ہے نا، قبرستان جا کر احساس ہوتا ہے. اور اگر قبروں پہ بھی میلے ٹھیلے لگ رہے ہوں، پھولوں کی چادریں ہوں، اور قبروں پہ جا کر لوگ جھگڑے کریں کس کی قبر اونچی کس کی نیچی، تو خشیت پھر کم ہو جاتی ہے. اسی طرح حضرت براء بن عازب سے ایک بڑی معروف روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک جنازے میں ہم شریک تھے. کہتے ہیں کہ قبر ابھی کھودنے میں ٹائم تھا تو ہم انتظار کر رہے تھے، پھر اللہ کے نبی وہاں بیٹھ گئے. اتنا روئے کہ مٹی نرم ہو گئی. پھر فرمایا بھائیو، اس مرحلے سے نمٹنے کی تیاری کرو. کیا خیال ہے میرے اور آپ کے اوپر یہ مرحلہ بھی آنا؟ کبھی آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے کلوزٹ میں خود کو بند کر کے قبر کا منظر سمجھے؟ بعض لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے، جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے. چلے نہ بیٹھیں، نہ جہاز میں بیٹھیں، گزارا ہو جائے گا نا. قبر میں جائے بغیر تو گزارا نہیں ہوگا. تو قبر کا خوف بندے کے دل میں خشیت لے کے آتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز ہے قیامت کے بارے میں غور و فکر کریں. سورہ لقمان آیت 33 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کھاؤ جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہ پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی کام آئے گا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی بہکاوے میں نہ ڈالے اور نہ دغا باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو قیامت کے لیے سوچے، میں کہاں رل رہی ہوں گی، میں کہاں بھاگوں گی، میں سورج قریب ہوگا، چلنا پڑے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. اپنے اوپر تاری کریں، اور یہ آپ ایکٹیویٹی کے طور پر سب کے ساتھ مل کے بھی گھر میں کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح اگلی چیز جہنم کے بارے میں سوچنا. سورہ مدثر آیت 35 میں آتا ہے، انھا لاحد القبر. یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، چھوٹی نہیں ہے. آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں میری زندگی جہنم بن گئی، اللہ نہ کرے کہ وہ جہنم دنیا میں ہمیں دیکھنی پڑے. تو لہٰذا جہنم کے بارے میں سوچنا. اللہ کے نبی کی روایت ابو ہریرہ سے، آپ نے کہا میں نے جہنم سے بڑھ کر نیندوں کو اڑا دینے والی کوئی چیز نہیں دیکھی. خود سے پوچھیے، کیا میری بھی نیند اڑی جہنم کی وجہ سے یا اس کا سوچ کر؟ حسن کہتے ہیں تمام مخلوقات کو جہنم اور اس کے عذاب سے بڑھ کر کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا گیا. یعنی جہنم سے صرف انسانوں کو نہیں ڈرایا گیا، باقی مخلوقات کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، ان کو بھی جہنم سے ڈرایا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعد میں بے جان چیزوں کو بھی آگ میں ڈال دے گا. کون سی چیزیں؟ جن کی لوگ پوجا کرتے تھے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بھائی وہ کیوں؟ ان کا کیا قصور؟ قصور کوئی نہیں، ان کو درد بھی نہیں ہونی. ایسے ہی جیسے آپ اس مگ کو جا کے اون میں ڈال دیں، کچھ نہیں ہوگا اس کو. لیکن جنہوں نے ان کی پوجا کی تھی ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہمارے تو خدا بھی آج آگے ادھر جہنم میں، تو ہم ان کی کیوں عبادت کرتے رہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے جہنم کے اندر جو کچھ ہے اس کا فکر کرے. سیپ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، کتنا کچھ ہے. ایک شاعر ہے، اس کے شعر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہے کہ اہل علم کی آنکھیں نیند کی چسکیاں لے کر کیوں کر آرام و راحت محسوس کرتی ہیں، اور ان کی آنکھیں نیند کی مٹھاس سے کیوں کر ٹھنڈی پڑتی ہیں، جبکہ معتلل اعلان سر بازار ان کو دعوت مبارزت دے رہی ہے. مبارزت کیا آتی ہے؟ جنگ شروع کرنے کی دعوت. بارہ زا سے ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے، دو تین دفعہ آتا ہے. جالوت جالوت کے واقعے میں بھی آتا ہے. جب جنگ شروع ہوتی تھی پہلے دور میں تو ایک اس طرف سے آتا تھا ایک اس طرف سے, تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ مقابلہ شروع کریں. تو مطلب یہ ہے کہ جہنم انسان کو دعوت دے رہی ہے کہ آؤ میرے سامنے, اور دھمکی دینے پر تلی دی ہے. اگر لوگوں کے پاس حقیقی سماعتیں ہوتی یعنی اگر سن سکتے تو وہ اس کو اپنے کانوں سے سن لیتے. وہ کہہ رہی ہے یا تو اس جنت میں تیرا ٹھکانہ متعین ہے جس کے حصول کے بعد اب کبھی نہیں نکلنا, یا جہنم جہاں نہ تو رحم و کرم کا معاملہ کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی کسی کی سنے گا اور نہ ہی رونا دھونا کام آئے گا. اس لیے موت سے قبل اس کے علم سے عالم کو فائدہ پہنچنا چاہیے کہ موت کے بعد لوگوں نے دنیا میں واپسی کی درخواست دی تاکہ اعمال صالح کر لیں, مگر موت کے بعد کہاں واپسی. سچ ہے نا, کہاں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا, اگر ان کو واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے یہ وہی کچھ کریں گے جو کچھ کرتے تھے. تو لہٰذا جہنم کے حالات پہ غور و فکر بھی انسان کو فائدہ دے گا. بارہویں چیز جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, کامیاب ہونے والوں کی صفات میں غور کرنا. کن کے لیے کامیابی کی باتیں ہیں؟ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے اور میرا خاتمہ اچھا ہو, موت میرے حق میں اچھی ہو, میں کامیاب ہو جاؤں, تو وہ ساری صفات ڈھونڈیے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں لوگوں کی کامیابی کے لیے. مثلا سورۃ طہٰ آیت 82 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, اور بے شک میں نے بخشنے کے لیے تیار ہوں جو توبہ کرے, ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چیزیں تو یہی آ گئیں, توبہ, ایمان اور عمل صالح, اور آخری کیا چیز ہے, ثم اهتدى, ہدایت پہ کامیاب رہنے کے لیے کیا ہے کہ انسان موت تک استقامت کے ساتھ وہاں کھڑا رہے. ان چار کاموں کو کرنے سے انشاءاللہ اللہ کی بخشش کا وعدہ ہے, اور یہی چار چیزیں سورت اثر میں بھی ہے. وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ چار ہی کام ہے ساری زندگی کے, پہلے دو انفرادی ہیں, آمنو کے بعد عامل الصالحات, یہ آپ کی پرسنل نیکی ہیں, گڈ ڈیڈس, لیکن پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ اجتماعی نیکی ہیں. اس پہ کافی ڈیٹیل سے بات ہو چکی ہے, لیکن یہاں اتنی بات سمجھ آئی کہ یہ چار کام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کا خوف بھی پیدا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے لگائی ہوئی پابندیاں اس پہ رکنا بھی آسان ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے, اس بات کا احساس پیدا کرنا کہ جہنم انسانوں اور جنوں سے بھری جائے گی, اس سے بھی اللہ کا خوف آتا ہے. سورۃ سجدہ 13 میں بھی آتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, البتہ بھروں گا جہنم کو لوگوں اور جنوں سے. پھر اسی طرح پل صراط پہ غور و فکر کرنا, ہائے میں وہاں سے گزروں گا, کیونکہ سورۃ مریم آیت 71 میں آتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا, تم میں سے ہر ایک اس کے اوپر سے ضرور گزرنے والا ہے, یہ تیرے رب کے ذمہ قطعی فیصلہ شدہ بات ہے. تو یہ مسئلے سوچیں, آپ دیکھیں بعض دفعہ لوگ دنیا کے غموں میں ہوتے ہیں, آپ کسی کو بھی دیکھیں, مثال آپ کے ہسبینڈ ہے, کاروباری پریشانی ہے بالفرض, حالانکہ یہ کوئی پریشانی ہے نہیں جو ہمیں سب سے زیادہ لگتی ہے, کوئی ریزن ہی نہیں ہے پریشان ہونے کی, لیکن بہرحال اب ان سے بات کریں, چلے آئیں تھوڑا سا سوچتے ہیں. اور اس طرح ایک ایک چیز, پل صراط ہے, اس کے اوپر سے گزرنا ہے, وہاں کیا کیا مرحلے آئیں گے, میرے عمل کیسے ہوں گے, کہ کھوٹ تو نہیں, کہیں اندر راستے میں بیچ میں اندھیرا تو نہیں ہو جائے گا, کٹ کٹ کے تو نہیں گروں, اس طرح سوچتے جائیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ابو میسرا کہتے ہیں جب بستر پر جاتے تو کہا کرتے تھے کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, پھر آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے اور رونا شروع کر دیتے. ان سے پوچھا گیا ابو میسرا وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو رلاتی ہے, تو جواب دیا کہ ہمیں یہ بات بتلا دی گئی کہ ہم کو جہنم کے اوپر سے ضرور بل ضرور گزرنا ہے اور ہم میں سے ہر ایک کا اس پر پہنچنے کا ذکر کیا گیا, لیکن اس سے نکلنے کا کوئی تذکرہ نہیں, تو پتہ نہیں کہ اس وقت ورود ہمارا کیا حال ہوگا. یہ جو لفظ ہے نا ورود, ورادہ, پانی لینے کے لیے گزرنا, جہنم کے اوپر پل صراط ہے, جو لوگ نہیں پہلے سن چکے ان کے لیے یہ جملے, نیچے آ گئے, ایک طرف میدان حشر ہے تو دوسری طرف جنت ہے, حتیٰ کہ جن لوگوں کو جنت میں بھی جانا ہے نا ان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا. نیچے آگ، اوپر پل، اور وہ بھی سلپری اور کانٹوں والا، اور اس کے اوپر آنکڑے لگے ہوئے، کیا حالات ہوں گے؟ تو اس کو سوچنے سے انشاءاللہ زندگی کا پل صراط آسان لگے گا۔ پھر اسی طرح حقیر اور معمولی گناہوں کا انجام کیا ہونے والا، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ اور یہ وہ گناہ جس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، مثلا زبان کی ٹنگ سلپس، ہاتھوں کے نقص، تانا تشنی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ کسی سکیل پہ تلتی نہیں ہے، اس کا وزن ہی نہیں ہوتا کسی بھی ترازو پہ۔ اسی طرح ہم بہت سارے کام دن رات کرتے ہیں، اس کی مثال اللہ کے نبی نے کیسے دی، سہل بن سعد سے ہے، فرمایا چھوٹے اور معمولی گناہوں سے ہوشیار رہو، اس کی مثال ان لوگوں کی طرح جو کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں اور کھانا پکانے کی غرض سے ہر ایک لکڑی کا ایک ٹکڑا چن کر لے آئے، حتیٰ کہ اس لکڑی کے ایک ایک ٹکڑے کو جمع کرے اور آگ جلا کر کھانا تیار کرے۔ اور معمولی قسم کے گناہوں کی پاداش میں اگر اس کے انجام دینے والے کی گرفت ہو گئی تو ہلاکت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یعنی ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب بہت ساری چھوٹی بڑی لکڑیاں جمع ہوں گی تو اس سے کھانا بھی پک جاتا ہے، تو کیا انسان نہیں پکے گا؟ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جہنم میں جو جا کر تکلیف ہونے والی ہے، سورۃ نساء 56 ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ سکن جسم کی بدلی جائے گی، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے تبدیل کرنے کا عمل ایک دن میں 70 بار بھی، اور بعض جگہ 70,000 بار بھی آتا ہے۔ اس پہ بھی ایک آرٹیکل کسی نے بھیجا تھا کہ جس شخص نے یہ ڈسکور کیا کہ جلنے کا عذاب صرف سکن کو ہوتا ہے، یعنی ہڈیوں کو نہیں ہوتا، ٹیشوز کو نہیں ہوتا، سکن جل جاتی ہے تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب اس نے یہ بات پیش کی تو ایک عالم تھے وہاں، تو انہوں نے کہا یہ بات ہمیں پہلے ہی پتا، یہ آیت سنا دی۔ ان کو بڑا شک ہوا، کہنے کہ اس کا ترجمہ سنو، ترجمہ سنایا۔ پھر کسی اور شخص کے پاس گئے، کہا چیک کرو کہ اس نے جو ترجمہ بتایا وہ ٹھیک بتایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک بتایا۔ پھر اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کہ میرے سے پہلے یہ بات کسی نے ڈسکور نہیں کی کہ جلنے کا عذاب سکن کو ہے، تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ آپ لوگوں کو بات پتا ہے تو یقیناً پھر ان کو اللہ نے بتایا ہوگا۔ تو یہ ساری تکلیفوں کا یاد کرنا بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف لاتا ہے۔ پھر اسی طرح توبہ کی توفیق ختم ہونے اور توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا شعور پیدا کرنا اللہ کا خوف لاتا ہے۔ ہم ڈیلے کیوں کرتے ہیں؟ ابھی بہت وقت ہے، موت آ گئی تو کیا بنے گا؟ سورۃ مومنون آیت 99 سے 100 میں، حتی اذا جاہدہم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ تو گویا کہ توبہ کی رغبت دلانا اور توبہ میں ڈیلے نہ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہم صرف ٹالتے ہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ یہی بات کسی سے کل بھی ہو رہی تھی، میں نے کہا آخر کب؟ سیکھنا تو ہے، پہلے تو یہ مان لیجئے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سیکھنی ہے، پھر آپ وہ سارے کام جو کر رہے ہیں وہ لکھ لیں۔ میں نے دائرے بنوائے، شام کا جو سیشن تھا اس میں یہی بات ہوئی کہ آپ لکھیے آپ کیا کیا کرتے ہیں زندگی میں، پڑھتے ہیں لکھ لیں، ایک دائرہ بنا لیں، پھر جاب کرتے ہیں لکھ لیں، سوشلائزنگ کرتے ہیں، بچے ہیں، گھر داری ہے، یہ ساری چیزیں لکھیں، پھر ایک ایک کے بارے میں سوچیں، پڑھنا کتنا اہم ہے لکھیے، کب تک ویلیڈیٹی ہے لکھیے، پڑھنے کے فوائد کیا لکھیے، پھر اسی طرح جاب کے لکھیے، اس کے بعد ہر چیز کے بعد یہ پوچھ لیجئے کہ ان ساری چیزوں میں سے نکل کر کب میرے پاس وقت ہوگا کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس کو بھی چھوڑے ہوئے اس کو سیکھو۔ بات تو سمجھ سب کو آتی ہے، پھر عملی میدان میں لوگ پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ راستے میں خوش فہمی ہے اور سنجیدگی نہیں ہمارے اندر آ پاتی۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز، سورۃ مریم آیت 39 میں، وانذرہم یوم الحسرتی اذ قضی الامر، اور ان کو ڈرائیے اس حسرتوں کے دن سے جب معاملے پورے ہو جائیں گے اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو قیامت کے دن کی حسرت سامنے رکھی، امیجن کریں، خود پہ لے، اگر آج شام تک میری موت کا وقت آ جائے تو میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گی، میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، میرے عمل کرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی، کسی سے حساب کتاب چکانا تھا اب اس کی ہمت نہیں رہی۔ اپنے سارے پینڈنگ معاملوں کو سوچیں اور ان کو لکھ لیں، کیونکہ زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد آپ سوچیے اب میں مر رہی ہوں, اب میری جان نکل رہی ہے, اب بس قریب ہے کہ میں دنیا چھوڑ دوں, اور اتنے میں ایک دم آپ کو ہوش آتا ہے, آپ کہتے نہیں یہ تو میری سوچ تھی, الحمدللہ میں زندہ ہوں. آپ کو لگے گا آپ کو ایک نئی زندگی ملی, اور یہ نئی زندگی کا مل جانا انسان کو ایک نیا موٹیویشن دیتا ہے. پھر اسی طرح اپنا برا انجام سوچیں. ایک اور چیز جو انسان کے اندر اللہ کا خوف لاتی ہے, برے اختتام کے بارے میں غور و فکر کرنا. اور ہمارے اسلاف اس سے بڑا ڈرتے تھے, آج نیکیاں کر رہے ہیں کل کیا ہوگا, برے خاتمے سے ڈرتے بھی تھے اور خوف بھی کھاتے تھے. جو جتنا تقویٰ کے بلند درجوں پہ جاتا تھا نا, اس کو اتنا ہی یہ خوف ہو جاتا تھا کہ وہ پتہ نہیں اینڈ پہ کیا کر رہا ہوگا. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی, اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اپنے دین پہ جما دے. اور برا خاتمہ جو ہوتا ہے نا, وہ انسان کے لیے ایک قسم کی نوید بن جاتا ہے کہ زندگی میں جو نیکیاں کی تھی نا, وہ اخلاص کے ساتھ نہیں کی تھی. سورۃ انفال آیت 50 میں بھی آتا ہے, وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. کاش کہ تو دیکھتا جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم عذاب کا مزہ چکھو. پھر اگلی چیز جو بہت ہی زیادہ آپ کو اللہ کا خوف دے گی, وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. وہ صالحین ہو سکتے ہیں, وہ علماء کرام ہو سکتے ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت آپ کے بھی دل میں اللہ کا خوف ڈالے گی. سورہ کہف آیت 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور حقیقت ہے کہ آپ سخت دل لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا, آپ کا دل سخت ہو جائے گا. عذر تراشنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے نا, آپ بھی عذر تراشیں گے. معذرت خواہانہ انداز لوگوں کی باتیں سنیں گے نا, آپ بھی معذرتیں پیش کریں گے. اور اسی طرح کے حالات ہیں. ایسی کسی سے بات تھی, یہاں کی بات نہیں دور کی بات ہے, تو کچھ سسٹرز مسجدوں میں قرآن پڑھاتی ہیں. میرے سے کسی نے ایک سوال کیا کہ یہ بتائیں, ہم 10-10 سال سے ان کلاسز میں جاتے ہیں, اور یہ بہت عام ٹرینڈ ہے, آپ آگے جاتے جائیے جتنا تو عام ٹرینڈ ہے کہ مسجدوں میں 1 ویک کلاسز ہوتی ہیں. کہتی لیکن ہمیں اثر کیوں نہیں ہو رہا. اور پھر کہنے لگی کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمیں پڑھاتے ہیں جب ان کے گھروں میں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے. پھر جب ہم کبھی اپنی ان باجیوں سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں ہاں میں بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوں, ہاں میں بچی کے سسرال سے مجبور ہوں. پھر کیا تھا, پھر شادی کے بعد 2-4 ویک گزرتا پھر وہ پڑھانے بھی آ جاتی ہیں. پھر کیا تھا, پھر وہ پڑھاتی ہیں, پھر وہ ایسے موضوع بیچ میں آ جاتے ہیں, پھر وہ کہتی ہیں ہاں سب ٹھیک تو ہے لیکن ایسے وقت میں بھی مجبور تو ہم ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے 10 سال تک کوئی ایک آ کے یہی جملہ سنتا رہے کسی سے, تو جب اس کے اپنے گھر مسئلہ آئے گا تو اس کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ وہ مجبور انسان ہے نا. اس لیے میں اکثر کہتی ہوں مجبور لوگوں سے کبھی قرآن نہ پڑھیں, وہ آپ کو بھی مجبور کر دیں گے. کمپرومائزنگ لوگوں سے قرآن سیکھیں گے, آپ بھی کمپرومائزنگ ہوں گے. مانے نہ مانے لیکن بات وہ سنیں کہ جو دی ٹاپ کلاس کی بات ہوگی. تو میں نے کہا کہ آپ کو اثر کیوں نہیں ہو رہا, جو آپ کے خیال میں پوری ڈوز نہیں ملتی آپ کو, نہ وہ ماحول ہوتا ہے مسلوں کا, آپ اپنے استادوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, آپ اس طرح باتیں بعد میں کھل کھل کے ہنس رہے ہیں, اس قرآن کا آپ کو اثر کیوں ہونا ہے؟ تو اٹس ٹرو, یہ بات سچ ہے کہ جب آپ ایک خاص رنگ میں رہتے ہیں نا تو اس کا اثر چڑھتا ہے. تو ہم سب اپنی دوستی کو دیکھیں, ہماری دوستیاں کن سے, بھٹی پھونکنے والے سے نہیں. کسی کی گاڑی میں بیٹھے تو ایک دم سگریٹ کی بو آئی, اب بدگمانی تو یہی ہو سکتی ہے نا کہ جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ پی رہے ہیں. یہ کہنے کی بجائے آپ سگریٹ کی پی رہے ہیں, اگر یہ کہہ دیا جائے لگتا ہے کہ آج گاڑی میں کوئی سگریٹ پینے والا بیٹھ گیا. اب انہوں نے پیا یا دوسروں نے پیا سمجھ تو ان کو بھی آ گئی, کہتے ہیں جی سگریٹ پینے والا کوئی بیٹھ گیا تھا. تو آپ سوچیے سگریٹ پینے والا چھوٹی سی گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھا تو آپ کے لنگس میں کتنی کاربن گئی. تو مجھے فوراً وہ حدیث یاد آئی ایک ایسے موقع پہ, تو میں نے بات تو نہیں کی لیکن میرا دل کیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث سناؤں کہ پھر بری دوستی بھٹی پھونکنے والے کی طرح, جو تیرے کپڑے جلا دے گی, تیرا رنگ کالا ہو جائے گا, تجھے اس کی لو پڑے گی. اور اچھا دوست خوشبو بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ جو انسان کے زندگی میں بھی نیکیوں کی خوشبو لے آتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز جو بہت انہوں نے ڈیٹیل سے لکھی ہے ادھر, وہ کیا ہے کہ اسلاف کی سیرت میں سے وہ واقعات جس میں ان کا اللہ سے ڈرنا ثابت ہوتا ہے اس کو پڑھیے. یہ سچ ہے, دوسروں کو ڈرتا دیکھ کر ہم بھی ڈرتے ہیں. ہم سب بیٹھے ہیں اور کوئی نہ ڈرائے تو ہم ٹھیک رہتے ہیں. کوئی ڈرانے لگ گئے نا, لگ رہا ہے چور آ رہا ہے, باہر یہ قدم ہے, آپ بھی ڈرنے لگ جائیں گے. کہیں جا رہے ہیں ایک دم آپ کو شک پڑتا ہے اندھیرے میں کوئی پیچھے سے آ رہا ہے, آپ کو کوئی نہ کہ نہیں پتا چلے گا, لیکن کوئی دوسرا ڈرے گا نا آپ بھی ڈرنے لگتے ہیں. اسی طرح ڈرنے والوں کے حالات پڑھیے, اور آپ کو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے. ہمارے اسلاف کا تو سب سے بڑا شغل ہی یہ تھا کہ وہ اللہ سے بہت ڈرتے تھے, اور حالانکہ ان کے پاس نیکیاں بہت ساری تھی. اس میں سب سے بڑا کون تھا اللہ سے ڈرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور پھر اس کے بعد ابو بکر تھے, پھر عمر تھے, پھر عثمان تھے. آئیے چند واقعات ان کے سنتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی یادگار جن کی حیثیت واقعات و صالحات کی تھی ان کو دیکھا. کون مرادا؟ صحابہ کرام, یعنی آپ کے بعد آپ کے صحابہ کو دیکھا جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ تھے. میں نے ان جیسا اللہ والا کسی کو نہیں پایا جو ان کے ہم مثل ہو. اللہ کی قسم ان کی صبح پراگندا حال اور پراگندا بال اس حال میں ہوتی تھی کہ بکری کی مینگنی کے مثل نشان ان کی پیشانی پر ہوتا تھا. مراد کے ساری رات رب کے سامنے جھکے رہتے تھے, بس جد وقت رب, اور مارے خوف کی ان کا رنگ زرد پڑ چکا ہوتا تھا. اب ایک ایک چیز سے نا آپ بھی سوچیں اپنے لیے, کیا میرے بھی ماتھے پہ کوئی نشان پڑ گیا؟ کیا میرے بھی صبح اٹھ کر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں؟ خوف سے میرا رنگ زرد ہوتا ہے؟ انہوں نے رات کتاب اللہ کی تلاوت میں کھڑے ہو کر یا سجدے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیشانیاں ٹیک کر گزاری ہوتی. کبھی آپ کسی کو دیکھیں نا کہ رات وہ ٹھیک نہیں سوئے تو آپ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں, یا آپ کو دیکھ کے لگ رہا کہ آپ رات کو نہیں سوئے, تو ہم پہ تو دس لوگ رحم کرنے والے ہوتے ہیں نا. صحابہ تو اپنی خوشی سے اس طرح سے کرتے تھے, کوئی مجبوری بھی نہیں ہوتی ہوگی. جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا تمہارے خوف کے جھک جاتے, ٹھیک اسی طرح جس طرح آندھی کے جھونکے سے درخت جھکنے لگتے ہیں, اور ان کی آنکھوں سے ارک انفیال یعنی شرمندگی کے آنسو رواں ہونے لگتے, حتیٰ کہ بخدا ان کے آنسوؤں سے ان کے کپڑے تر ہو جاتے, اور ان کے سامنے دیگر لوگ گویا کہ اللہ کی یاد سے غافل محسوس ہوتے. یعنی جتنا صحابہ اللہ سے ڈرتے تھے اس کو دیکھ کر لگتا تھا کوئی اور ڈرتا ہی نہیں ہے, سب غافل ہیں. ایسا لگتا کہ ان کے علاوہ باقی لوگوں کی راتیں غفلت اور لاپرواہی میں کٹتی ہیں. آج کسی ایسے کی بات سنیں تو بعض دفعہ لوگوں کو لگتا ہے نا اس کے آگے پھر ہمارا تو کوئی خوف ہی نہیں ہے. تو صحابہ ایک رول ماڈل تھے کہ ان کی نیکیوں کے آگے دوسروں کو اپنی نیکیاں کم لگتی تھی, اور وہ جتنا گناہوں سے ڈرتے تھے لوگوں کو اپنا ڈرنا یاد آتا تھا. ابو بکر صدیق اپنی زبان کو پکڑتے اور کہتے گوشت کا یہی وہ لوتھڑا ہے جس نے ہمیں ہلاکت کے دھانے پر لا کھڑا کیا. زبان. حضرت عمر کہتے کاش میں گھاس پھوس کا تنکا ہوتا, کاش کہ میرا اس کائنات میں وجود ہی نہ ہوتا, کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, کاش کے سرے سے میرا وجود ہی نہ ہوتا, کاش میں بھولا بسرا ہوتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے لیے اللہ کے نبی کی زبان سے خوشخبریاں موجود ہیں, جو عشرہ مبشرہ میں وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. پھر کہتے اگر بلا وجہ حیران و سرگرداں ہو کر کوئی اونٹ دریائے فرات کے کنارے مر جائے تو مجھے خطرہ ہے کہ کل روز قیامت اللہ کہیں مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرتے. جواب دہی کا احساس, ذمہ داریاں تھیں ان کے کندھوں پہ, تو کہتے تھے ایک اونٹ بھی ادھر سے ادھر ہو گیا تو مارے جائیں گے. حضرت عمر کا ایک کال ہے, اگر آسمان سے کوئی منادی یعنی پکارنے والا پکار لگا دے اے لوگوں تم سب کے سب جنت میں داخل ہونے والے ہو سوائے ایک شخص کے, تو مجھے خوف لاحق ہوگا کہ کہیں وہ شخص میں تو نہیں ہوں, وہ جو جنت میں داخلے سے محرومی کا شکار ہو گیا. کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے اس وقت کا کہ ہم جنت سے کہیں محروم تو نہیں ہو رہے؟ کئی دفعہ دنیا میں بالکل ہاتھوں آئی چیزیں چھپ جاتی ہیں, کہیں وہاں بھی ایسا تو نہیں ہوگا. حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے میری خواہش ہے جب میں مر جاؤں تو پھر حساب کتاب کی غرض سے دوبارہ نہ اٹھایا جاؤں. اور عثمان کا حال یہ تھا کہ ان کی راتیں اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور تلاوت قرآن میں گزرتی. ان کا وہ مصحف یعنی قرآن جس سے یہ تلاوت کیا کرتے تھے کثرت تلاوت کی وجہ سے گھس کر پھٹ چکا تھا. ہمارے قرآنوں کا کیا حال ہے؟ رمضان کے بعد کتنی بار کھلے, چھٹیاں ہو جائیں کلاسوں میں تو بالکل ہی بند. آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو شہادت کا خون آپ کے مصحف پر پڑا ہوا تھا اور آپ نے سنا ہوگا وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ ان کا خون گرا ہوا ہے. آج بھی ٹرکی کے کسی میوزیم میں یہ موجود ہے کہ پسند قریب اللہ تجھے ان سے بچا لے گا. اور عین اسی وقت دروازہ کھلا اور شہید کر دیے گئے. حضرت ابن عباس کا حال یہ تھا کہ خوف الہی میں روتے روتے آنکھوں کے نیچے گالوں پر جوتے کے تسمے کی مانند لکیریں بن گئی تھیں جس سے آنسو بہا کرتے تھے, یعنی یہاں لائنیں پڑ چکی تھی اور وہ جیسے وہ ڈیپ گھڑے ہوتے نا تو اس میں سے پھر لڑیوں کے آنسو گرتے, یعنی آنسو ادھر ادھر نہیں جاتے تھے. میں سوچتی ہوں ہم کتنے بے خوف لوگ ہیں, کھا کھا کے مری اکلے موٹی ہو گئی, فن کر کر کے مرے دل سخت ہو گئے, خواہشیں پوری کر کر کے ہماری آنکھیں چودھی آ گئی. یہ جو من چاہی زندگی ہے نا اس نے میں کہیں کا نہیں رکھا. اور جب ساتھی سوالات کرتے ہیں نا تو مجھے اکثر کے جواب میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اندر کمی کدھر ہے, اور کمی نظر نہیں آتی ہمیں لیکن ہوتی اندر ہی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں دین پورا نہیں سمجھ آ رہا. دین سمجھ آنے کے باوجود ابھی ہم دوڑ بھاگ کیوں نہیں رہے؟ اور جب کوئی نیا نیا دین میں آتا ہے تو جو اس کا جوش اور جو طلبہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کر میں کہتی ہوں اگر یہ جذبہ اس کا قائم رہا تو یہ دنیا کی حالت بدل دے گا. بے حس ٹھنڈے بے خوف لوگ کچھ نہیں کر پاتے. حضرت عائشہ کا سن لیجئے, نماز کی حالت میں اللہ کا یہ قول تلاوت فرماتی, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, سورۃ طور کی 27 ہے. پھر ہزاروں کتا رونے لگتی, روتے روتے بے حال ہو جاتی اور فرماتی جاتی کاش میں بھولی بسری ہو جاتی, میرا وجود تک نہ ہوتا. عائشہ جن کی اتنی شان ہے, ابو عبیدہ مارے خوف الہی کے کہا کرتے تھے میری تمنا ہے کہ میں میڈھا یا دمبا ہوتا اور میرے گھر والے مجھے ذبح کر کے میرا گوشت کھا جاتے اور اس کا شوربہ بنا کر پی جاتے. اور یہ باتیں اوپرے دل سے نہیں ہوتی, یاد رکھیے, یہ دل کو لگتی ہیں تو بندہ بولتا ہے. عمران بن حسین کہا کرتے کاش میں راکھ کا ڈھیر ہوتا جسے ہوا اڑاتی پھرتی. حضرت حذیفہ کہتے میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ایسا شخص مل جائے جو میرے مال و دولت کی دیکھ بھال کرے, یعنی میری ذمہ داریاں پوری کرے, اور میں کمرے کی کنڈی بند کر کے اندر تن تنہا بیٹھ جاؤں, پھر میرے پاس کوئی نہ پہنچ سکے اور اسی تخلیے یعنی اکیلے پن کے عالم میں میں رفیق اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ سے جا ملوں. یہاں حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ڈیتھ بیڈ پہ بھی چابیاں میرے ہی پاس ہوں خزانے کی. حضرت ابو ہریرہ ایک ہی نشست میں اس وقت جبکہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے جس میں تین آدمیوں کے بارے میں کہا گیا جن کے ساتھ جہنم کی آگ جلائی جائے گی, سنی ہوگی آپ نے بھی حدیث, قاری قرآن ہوگا ایک, اور ایک سخی ہوگا اور ایک شہید ہوگا. ان تین سے جہنم شروع ہوگی اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ غشی تاری ہوگی, کیونکہ خود بھی صاحب علم تھے نا تو غم تھا کہ میں بھی ان میں نہ جاؤں. عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ جب ان سے کچھ پوچھتی تو وہ بڑی ہی غم کی آواز میں جواب دیتے ہوئے یہ آیت تلاوت کرتے اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ اور خوف ہے. پس ان کی بیوی جن کا نام فاطمہ تھا انہوں نے اپنے شوہر کا جب یہ جواب سنا تو رونے لگی اور فرمانے لگی اللہ میرے اس شوہر کو جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما اور اپنے سائے عاطفت میں لے لے, یعنی میرے شوہر کو جہنم سے بچا. راتوں کو اٹھ کے جاگتے تھے یہ لوگ. تو لہٰذا یہ قصے ہمارے اپنے دلوں پر بھی اثر کرتے ہیں اور ہم اپنا حال بھی تو دیکھیں, کب آخری بار, اب تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں روتے. سچی جو بات ہے, اتنی دفعہ تو پڑھا دیا پھر رو, اتنی دفعہ سن لیا پھر رو. قرآن کی تلاوت چلتی ہے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں محفلوں میں بیٹھے, کہتے ہیں اس کو بند کر دیں بے ادبی ہو رہی ہے کیونکہ ہم سن جو نہیں رہے. خوف نہیں ہے نا اندر. اشعار بھی ہیں من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق, تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن, یعنی من ہے جو آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے, دنیا تن زندگی یہ تو بس آپ کو دنیا کی طرح ہی لے جاتا ہے, یہ سب بیکار ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ والے تو وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا جو خود بھی بعمل ہوں, ہمارے اندر چلے ان کو دیکھ کر ریگریٹمنٹ ہی ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کام کو کرنے کی خواہش کرتا ہے. پھر اسی طرح اگلی چیز جو بڑی اہم ہے، وعظ اور نصیحت کی مجلسوں میں حاضر ہونا، اس سے لوگ بھاگتے ہیں. فررت من قسورہ، سورت مدثر میں آتا ہے نا، شیر کو دیکھ کے جنگلی جانور بھاگ جاتے ہیں نا، یا گدھے بھاگ جاتے ہیں شیر کو دیکھ کر. آج لوگ وعظ اور نصیحت کی محفلوں سے ایسے ہی بھاگتے ہیں کیونکہ عمل پہ چوٹ پڑتی ہے. قرآن پڑھ لیں، درود پڑھ لیں، میلاد کر لیں، کچھ نہ کچھ لوگ آئیں گے. ریسنٹلی کسی نے شیئر کیا تھا کہ انہوں نے درس رکھا تھا اپنے گھر، جب وہ کوئی میلاد یا کوئی اس طرح کی بات قرآن کی کرتی ہیں تو 40-50-60 لوگ آنے کو تیار ہیں. اور اب حال یہ ان کا تھا جب انہوں نے فون کیا کہ میں ایک ایک کو کہہ رہی ہوں پلیز آ جائیں، صرف 45 منٹ کا درس ہوگا اور پھر لمبی سی دعا ہوگی. اور لوگ کہتے دعا بڑی لمبی کرائیے گا پھر ہم آئیں گے. دعا کون کراتا ہے؟ یہ مسلمان کا حال ہے. آج ہم دین کی باتوں سے اتنا دور بھاگتے ہیں تو دل کیسے نرم ہو؟ یہ دل کی مٹی کو نرم کرے گا. دیکھیں دل مٹی کا ہے، قرآن پانی ہے، پانی دل میں جائے گا دل نرم ہوگا. تو دل نرم کرنے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ دل سوزی والی باتوں کو سنا جائے. پھر اسی طرح دعا اور مناجات، اللہ سے دعائیں مانگنا، رو رو کے اکیلے میں بیٹھے روئیں. ہمیں رونا نہیں آتا، اکیلے بیٹھے روئے. چلے کسی کے سامنے ڈر لگتا ہے نا کہ ریاکاری ہے یا دوسرے کیا کہیں گے، اکیلے میں بیٹھے. اللہ کے نبی کی دعا ابن عباس سے ہمیں ملتی ہے، اے رب میری مدد کر، میری اعانت فرما، اور میرے خلاف میرے دشمن کی دستگیری نہ کر، اور میری مجھ پشت پناہی فرما، اور میرے خلاف کس کی پشت پناہی نہ فرما. یہ معروف دعا ہے، ربی اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی، یہ اسی کا اردو ترجمہ. اور کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال اور میرے خلاف کسی کو کوئی مدد نہ دے، مجھے رشد و ہدایت سے نواز اور ہدایت کا راستہ دے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، آپ اس کو عربی میں بھی سن سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اسی رمضان میں بھی اس کو کروایا تھا. لیکن ساری بات یہ ہے کہ دعا بھی تبھی فائدہ دے گی جب شعور کے ساتھ کریں گے. اور آخری چیز جو ہم سب کے لیے اس ٹاپک کے خاتمے پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے خدا کا خوف ختم ہو جائے اس سے خود کو دور کر لیں. کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بے خوف کرتی ہیں؟ گناہوں کا ارتکاب، زیب و زینت، دنیا کی محبت، برے دوست، غفلت، لاپرواہی، بے حسی، بے شرمی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دلوں کی اصلاح کی بات ہو اور کسی میں یہ تڑپ ہی نہ ہو کہ میں نے اپنا دل ٹھیک کرانا. حیرت کی بات ہے نا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے. ہم خود کو بیمار سمجھتے ہی کوئی نہیں تو علاج کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے اپنا خوف دے دے، کیونکہ جب اللہ کا خوف بندے کے دل میں آتا ہے نا تو اس کا اثر بندے کے اعضاء سے دکھتا. اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، اس کا دل دھڑکنے لگتا، پھر وہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکتا ہے اور اللہ نے جو حکم دیے ان کو مانتا ہے، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکتا ہے. اور نتیجہ کیا آتا ہے کہ ایک ایک کر کے انسان پھر اللہ کی طرف آتا ہے. امام ابن شبرما کہتے ہیں، مجھے ان لوگوں پر تعجب ہے جو مرض لاحق ہونے کے خطرے سے کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنے میں ذرا کمی نہیں کرتے، مگر جہنم کے خوف سے اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کینے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سچ ہے نا، پھونک پھونک کے کھاتے ہیں ہم لوگ، پھونک پھونک کے پہنتے ہیں، موسم دیکھ دیکھ کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، لیکن جہنم کی چیزوں سے اور گناہ والی چیزوں سے نہیں بچتے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اور معصیت کرنے والا شخص محض جاہل ہے، اور اللہ کی ذات سے خوف کھانے والا شخص عالم با عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا سنا ہے اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنا جائزہ ضرور لیا کریں ہر ٹاپک کے بعد، میں نے اس کو پڑھنے سے کیا سیکھا. پھر اس کو اپنے نوٹس میں لکھیے، میری باتیں، میرے خیالات، میں نے کیا سیکھا، تاکہ بعد میں کبھی آپ صرف وہ نیچے سے اپنی تھاٹس پڑھتے جائیں تو آپ کو فیل ہو کہ آپ نے اپنے لیے کیا گول بنایا. کیونکہ یہ ایک قسم کی بیماریاں دکھ رہی ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا بنا دیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصلاح القلوب کے سلسلے میں ہم آج اللہ کی توفیق سے تقوی کی حقیقت کا ٹاپک شروع کریں گے. اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جو لفظ ڈفرینٹ فارمز میں استعمال ہوا ہے وہ تقوی ہی ہے، اور اس کی ڈفرینٹ فارمز، ڈفرینٹ اس کی اپلیکیشنز اس کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں. آپ کہہ لیجئے کہ میں ایک جملہ بڑے شور سے بولوں گی، علم کا حاصل کیا ہے؟ تقوی. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہی عالم ہیں. اگر آپ دین اسلام میں تقوی کی حیثیت پوچھیں تو علم حاصل کرنے کے بعد انسان جو چیز لے کے وہاں سے نکلتا ہے وہ تقوی ہے. اگر علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ تقوی بڑھتا جا رہا ہے تو آپ کامیاب ہیں، لیکن اگر علم کے ساتھ کتابیں بڑھتی جائیں اور ٹیسٹ بڑھتے جائیں اور انسان کے اندر یہ خیال بڑھتا جائے کہ میں بہت نیک ہو گیا ہوں اور تقوی نہ ہو تو ناکام ہونے کی علامت ہے. سورۃ بقرہ 197 میں بھی اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عبادت کے لیے کہا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زادہ راہ لے لیا کرو، بے شک زادہ راہ کی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تقوی ہے. وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، میرے سے ڈرو اے عقل والو. تو حج جیسی عبادت بھی تقوی کے بغیر کامیاب نہیں انسان کو قرار دیتی، تو پھر باقی چیزوں میں آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ کی نظر میں کون زیادہ قیمتی ہے؟ جس میں تقوی زیادہ. اسی سے بھی آپ تقوی کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہیں نا، تو اللہ کی نظروں میں اچھا بننے کا معیار تقوی ہے. سورہ حجرات آیت 13، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہو. تو رشتے ناطے ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں، تقوی والوں کو چننا یہ بڑی اہمیت ہے. ایک چیز ہوتی ہے علم اور ایک ہوتا ہے تقوی، دونوں فرق چیزیں ہیں. بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، بہت لمبی چوڑی بحثوں کا جواب بھی دے سکتے ہیں، ادھر کی ادھر بھی لگا کے بتا سکتے ہیں، وہ سب کچھ ہوگا، لیکن تقوی اگر نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ بادام کا چھلکا تو ہے لیکن اندر گٹھلی نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ تقوی جو ہوتا ہے نا، جب انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے نا، خوف پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کو انس اور قربت دینے کا ذریعہ. تقوی میں اصل میں محبت بھی ہے اور خشیت بھی ہے، ایک مکسچر ہے. جس طرح آپ کہتے ہیں نا کھٹی میٹھی چیز، فروٹ چاٹ کون سی اچھی ہے جو بیلنسڈ ہو، میٹھی بھی ہے، کھٹی بھی ہے، نمکین بھی ہے. تو تقوی ایک بہت بیلنس تھنگ ہے. اس کے اوپر ایک تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، شاید ابھی بھی باہر ہو سی ڈی رمضان اور تقوی، میرا خیال ہزاروں میں بٹی ہے دو تین سالوں میں، تو اس میں اس تقوی کی ہم نے کافی ساری تعریفیں عربک کے ساتھ لے کر اردو میں کی تھی، تو اس میں ہمیں تقوی کے بہت سارے اینگل مل گئے تھے. تو آپ اس کو سن سکیں تو انشاءاللہ اس ٹاپک کو سمجھنے میں آپ کو اور بھی مدد ملے گی. تقوی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی دعوت دی. سورۃ مائدہ 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرو نیکی پر بھی اور تقوی پر بھی. اب تقوی ہوتا کیا ہے؟ اصل تو اس کو دیکھنا ہے. پہلے ہم اس کی ڈکشنری کی تعریف دیکھیں گے، پھر اسلامک ٹرمینالوجی میں دیکھیں گے. تو اگر آپ کو حیرت نہ ہونا تو عربی زبان میں کم بولنے کو تقوی کہتے ہیں، کم کلامی. آج کے دور میں بولنے کا رواج ہے بینگ ٹاکیٹیو، سرسرا. تقوی کیا ہے؟ کہ آپ کم بولنے لگیں. اور کم پتہ کون بولتا ہے؟ جس کو اپنی بے کسی کا احساس ہوتا ہے. بولوں گی تو غلط بولوں گی تو نہ بولوں، یہی چیز تقوی ہے. عربی زبان میں ایک معروف بات ہے، اتقی ملجم، متقی شخص کے منہ میں گویا کے لگام لگی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کا مالک اس کے منہ پر ایک چپو سا ڈال دیتا ہے، چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے اور اس میں نکیل ڈال کے اس کو پیچھے سے کھینچتا ہے. اب گھوڑا اپنی مرضی سے کچھ کھا بھی نہیں سکتا، بول بھی نہیں سکتا. تو متقی کون ہوتا ہے؟ جو بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا. آپ کے اندر کتنا تقوی ہے؟ اس کا سمپل کرائیٹیرین آپ کتنی باتیں کرتے ہیں. کم بولنا اسلام میں بہت پسندیدہ، یہاں تک آتا ہے کہ اس وقت بولو جب تمہارے پاس خاموشی سے خوبصورت الفاظ ہو، ورنہ نہ بولو. اور دو لفظوں کی حدیث اللہ کے نبی کی، نجا من سمت، نجات پا گیا وہ جو کامیاب ہوا. تو تقوی کے ساتھ انسان اللہ کا خوف اتنا محسوس کرتا ہے کہ بولتا بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کہنا چاہے اور وہ کہے نا، کیونکہ اس کو ڈر یہ ہے کہ میں غلطی نہ کروں. اور یہاں مجھے پھر وہی اماں یاد آ رہی ہیں، عبداللہ بن مبارک کو جو ملی تھی، کہ جن کے بارے میں گواہی مل گئی کہ 40 سال سے انہوں نے کچھ نہیں بولا قرآن کی آیتوں کے سوا. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ تقوی کی علامت ہے.
کیونکہ قیامت کے دن اگر میں کچھ ایسا بول چکی ہوئی جو مجھے نہیں بولنا تھا تو میری پکڑ کا ذریعہ بنے گا. تو پھر تقویٰ میں کیا ہو گئی چیز کہ انسان میں کنٹرول. اب جب بولنے کو دل چاہے اور آپ نہ بولیں تو رکاوٹ ہوئی نا, تو آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کا وہ خوف جو بندے کو کسی بات کے کرنے سے روک دے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وہ خوف اور لحاظ جو تمہارے درمیان اور جس چیز سے تمہارا دل کراہت کر رہا ہے اس کے درمیان ایک دیوار بن جائے. کچھ تعریفیں اس کی, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی پہلی تعریف ہے, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے. کتنی آسان تعریف ہے, کیا کرو جو اللہ نے کہا, جو کہا چھوڑ دو نہ کرو. تو جو لوگ پھر اللہ کے حکموں کو مان رہے ہیں اور جو روکنے کی باتیں رک رہے ہیں اللہ کے حکم سے پھر وہ تقویٰ میں ہیں. اسی طرح ایک اور تعریف ہی نہیں کی ہے. جہاں تک تقویٰ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اجر و ثواب کی نیت سے اس کے عوامر اور نواحی کی انجام دہی تقویٰ کی حیثیت اور بنیاد. تو متقی کون ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دے, اس کے وعدوں اور اس کی وعیدوں کی تصدیق کرے اور جس چیز کے انجام دینے سے اس نے منع کیا خوشی سے اس کو چھوڑ دے اور اس کی وعید سے ڈرتے اور خوف کھاتے ہوئے وہ کام کرے جس سے کرنے کا حکم دیا. یہی تقویٰ ہے. طلق بن حبیب کہتے ہیں اگر فتنہ فساد کی آگ بھڑکے تو اسے تقویٰ کی ٹھنڈک سے ٹھنڈا کر دو. کتنا پیارا جملہ ہے. تقویٰ ٹھنڈی چیز ہے, جہاں فتنے بھڑکتے ہیں نا وہاں اللہ کا خوف رکھ دیں گے انشاءاللہ معاملے ٹھنڈے ہو جائیں گے. لوگوں نے ان سے پوچھا تقویٰ کیا ہے تو کہنے لگے تم اللہ تعالیٰ کے نور کی روشنی میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اللہ سے اجر کی امید رکھو اور اللہ کے نور کی روشنی میں اس کو نافرمانی اور معصیت اس کی ترک کر دو. اس حال میں تم اللہ کے عتاب اور عقاب سے ڈرتے ہوئے رہو. یہ تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کی توفیق دے. کتنی خوبصورت بات ہے نا. اور اسی طرح سے امام ابن رجب کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اپنے درمیان اور جس چیز سے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہے یا جس چیز سے اس کو اندیشہ لاحق ہے اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لے جس کی پشت پناہی اس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ بنے. یعنی ہر وہ چیز جس میں انڈلج ہو کے یا جس میں داخل ہو کر ہمیں ڈر ہے نا کہ ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے, آپ اس سے پشت پھیر لیں. ہر وہ چیز جس سے آپ کے دل میں نیگیٹو فیلنگز آتی ہیں, کوئی چیز دیکھی تو اس کے بعد دل میں شیطانی وسوسے آتے ہیں, بس ان سے بچنے کا نام تقویٰ. عربی میں کہتے ہیں حفظ النفس عما یوسم, اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو اس کو گناہگار کرتے. یہ تقویٰ ہے. آنکھوں کا تقویٰ کیا؟ آنکھوں کو ان چیزوں کے دیکھنے سے روکیے جو آنکھوں کو گناہگار کر دیں. اسی طرح کانوں کا تقویٰ, ہاتھوں کا تقویٰ, جسم کے ہر عضو کا تقویٰ فرق ہے. اسی طرح امام ابن کثیر کہتے ہیں تقویٰ اطاعت اور بندگی کے کاموں کو کرنا اور منکرات سے متعلق اعمال سے رکنے کا نام ہے. اور یہ اور اس قسم کے تمام امور کے لیے جامع اور معنی ہے. یعنی ساری باتوں میں اندر بات ایک ہی نکل رہی ہے کہ اللہ کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکیوں کو کرنا, یہ تقویٰ ہے. ابو سعود کہتے ہیں آخرت میں نقصان دینے والی چیزوں سے آخری درجے تک محتاط رہنے کا نام تقویٰ ہے. کہ آخرت میں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں, زبان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں, کانوں کی سنی ہوئی باتوں سے ہو سکتے ہیں, آنکھوں دیکھی چیزوں سے ہمیں نقصان ہوگا, تو ان سب چیزوں سے خود کو دور کریں گے, یہی تقویٰ ہے. مبارک پوری کہتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو اس چیز پر عمل کرنا چھوڑ دے جس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں, محض اس چیز کے کرنے میں ملوث ہونے کے خطرے سے جس کو انجام دینا شک اور شبہ. آسان لفظوں میں لکھ لیں, کہتے تقویٰ یہ ہے اس چیز کو بھی چھوڑ دو جو تمہیں شک اور شبہ میں ڈال دے. حرام چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. اسی طرح تقویٰ کی تعریف کے اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور قلیل یعنی روکھے سوکھے پر اکتفا کرنے, یا قناعت کرنے اور موت کی آغوش میں جانے والے دن کی تیاری میں لگے رہنا یہ تقویٰ ہے. اور آپ نے حضرت عمر کی تعریف تو بہت دفعہ سنی ہوگی، جب کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، عبید بن کعب کے بارے میں یہ آتا، تو آپ نے پوچھا تھا، آپ نے کہا کبھی کانٹوں والی جھاڑیوں کے راستے سے گزرے ہو پیدل؟ کہا جی گزرے. کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا بڑے کپڑے سمیٹتے ہیں تاکہ ادھر کانٹا نہ ہو ادھر نہ ہو، یعنی بچتے بچاتے اس پتلے سے راستے سے گزرتے. فرمایا ذاک تقویٰ، یہی تقویٰ ہے. اس دنیا کی روڈ پہ شیطان بھی پیچھے ہے اور اس کے بہت سارے چیلے اور نمائندے ہمارے ارد گرد ہوں گے، تو ان سب سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پہ، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے جانا، یہی تقویٰ ہے. اسی طرح کچھ اشعار ہیں تقویٰ کے بارے میں، بہت ہی خوبصورت ہیں. کہتے ہیں کہ گناہ ترک کر دو چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، اور اس شخص کا طریقہ اختیار کرو جس کو کانٹوں والے راستے پر چل کر سفر طے کرنا ہے. ایسا شخص انتہائی محتاط انداز اختیار کرتا ہوا ڈرتا ڈراتا پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے کہ کہیں کانٹا نہ چبھ جائے، اور صغیرہ گناہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ پہاڑ کنکریوں اور پتھروں کے ٹکڑوں سے بنتا. اصل میں کانٹا چبھ جائے تو کتنی درد ہوتی ہے. تو آپ کہہ لیجئے کہ گناہوں کے کانٹوں سے خود کو بچانا، یہ تقویٰ ہے. اسی طرح ایک اور تعریف ہے تقویٰ کی، تم اس جگہ نظر نہ آؤ جہاں جانے سے تم کو منع کیا گیا. کون سی جگہ ہیں وہ؟ شیطانی جگہ. اور اس جگہ غائب نہ رہو جہاں حاضر رہنے کا تمہیں حکم دیا گیا، وہ کون سی ہیں؟ رحمانی جگہ، اللہ کی یاد کی جگہ. اللہ نے کسی مجلس میں بیٹھنے سے منع کیا ہے تو رک جاؤ، وہ کون سی ہیں؟ جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، آیتوں کی ہنسی ہو، یہ کون سی ہوتی ہے بھلا؟ جی کوئی بتا دے آپ میں سے، بہت آسان سوال ہے. کون سی محفلیں جہاں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہنسی اڑائی جاتی ہے؟ جی آپ بتائیے. یعنی خوشیوں کے نام پہ اللہ کو ناخوش کرنے والی محفلیں، دو لفظوں کی بات ہے. ہر وہ جگہ جہاں خوشیوں میں اللہ کو ناراض کیا جائے، اللہ کہتے ہیں تم وہاں نہ بیٹھو، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم ایسی جگہوں سے دور رہو. تو اگر ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو کس بات کا ثبوت دیتے ہیں؟ تقویٰ کی کمی ہے. لوگوں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہم بعض وقت چپ کر کے بیٹھے رہو، اب کون برا بنے، اب کون بولے، کہیں ایک کا نام لے لیتے ہیں کہیں دوسرے کا، ہوگا کہ اینڈ پہ؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اینڈ پہ کس کو بڑا بنا کر آئے؟ لوگوں کو بڑا بنا کر آئے. تو چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ڈرنا اور اللہ سے نہ ڈرنا، یہ انسان کے لیے حقیقت میں بہت ڈرانے والی بات ہے. اب تقویٰ قرآن پاک میں کہا ہے بے شمار. اگر آپ صرف لفظ تقویٰ کے روٹ کے ساتھ آیتیں جمع کر لینا تو اتنی زیادہ آیتیں ہیں کہ آپ شاید ان کو جمع بھی نہ کر سکے. ابھی میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن چند موٹی موٹی جگہ جہاں سے ہمیں تقویٰ کے بارے میں اشارے ملتے ہیں، صرف اس لیے کہ آپ کا ٹاپک پورا ہو جائے اور آپ اس کو لے سکے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت سورت بقرہ آیت 41، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. اللہ اکبر، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذریع حکم ہے. پھر سورت بقرہ کی آیت 281، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قرآن کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اس کے چند مہینے یا دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. وہ کیا تھی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور آپ کو پتا کہ یہ سود اور قرض کی آیتوں کے فوراً بعد کی آیت ہے. پھر اسی طرح سورۃ الانسان، جس کو سورۃ دہر بھی کہتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت دور تک پھیلی ہوگی. پھر سورۃ مائدہ آیت 96 میں آتا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہاں دیکھیے ذرا کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. تقویٰ کے لفظ میں بیسیکلی نا دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ بلکہ اس کو ابھی شروع میں لکھ لیں، ایک ہوتا ہے بچنا اور ایک ہوتا ہے ڈرنا. بچنا کن چیزوں میں؟ جن میں نافرمانی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے تو پھر بچنا نہیں ڈرنا مراد ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بچو اس اللہ سے جس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. نہیں، تقویٰ کا لفظ اللہ کے نام کے ساتھ جب بھی آئے گا تو مراد کیا ہوگا؟ اس اللہ سے ڈرو. اور جب تقویٰ کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے تو مراد اللہ کا غضب ہے، اس سے بچو. پھر سورۃ آل عمران آیت 28 وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ مدثر آیت 56 هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللہ تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا بھی جائے اور وہ بخشنے کے بھی لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق انسان کا بیلنسڈ ہوگا تو انشاءاللہ تقویٰ بھی اچھا ہوگا. اسی طرح کبھی کبھی تقویٰ کی نسبت اللہ کے عذاب کی طرف ہوتی ہے. مثلا سورۃ آل عمران 131 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے ڈرو جو تیار کی گئی کفار کے لیے. پھر اسی طرح کبھی کبھی زمان و مکان یعنی جیسے قیامت کے دن کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے سورۃ بقرہ 281 میں وَاتَّقُوا يَوْمًا یوم سے یہاں مراد قیامت کا دن ہے. پھر اسی طرح تقویٰ کبھی اطاعت اور عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. کیسے سورۃ آل عمران 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے اس طرح ڈر جاؤ جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور حقیقت ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہمارے اوپر بہت بڑا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان اپنی اوقات کے مطابق بچ جائے بعد میں باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. اسی طرح تقویٰ کبھی کبھی گناہوں سے بچنے کے لیے بھی آتا ہے. سورۃ نور آیت 52 وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے تو وہی بچنے والے کامیاب ہیں. خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ تقویٰ جہنم کا بھی، تقویٰ گناہوں سے بھی، تقویٰ قیامت کے دن کا بھی، اور تقویٰ اللہ کی ذات کا بھی. قرآن پاک میں اس روٹ سے 258 الفاظ آئے ہیں جو 237 آیتوں میں، مطلب یہ کہ کچھ آیتوں میں ایک سے زیادہ بار ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقویٰ کی اسلامی شریعت میں کیا حیثیت ہے. جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ سنت ہے، نفل ہے، فرض ہے. تقویٰ رکھنا سنت ہے، نفل ہے یا فرض ہے؟ تو تقویٰ نہ صرف یہ کہ فرض ہے بلکہ فرضوں میں بھی سب سے بڑا فرض ہے. وجہ، تقویٰ کی کمی سے نماز بھی ضائع، تقویٰ نہیں ہوگا تو روزے رکھے ہوئے بھی ضائع. تو واجبات میں سے اعلیٰ ترین واجب کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک وصیت کے طور پر سورۃ نساء 131 میں کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے. پھر اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی کہ ہر امت کو تقویٰ کا حکم دیا گیا. امام قرطبی کہتے ہیں تقویٰ کا حکم تمام امتوں میں تھا. آپ یہ نہ سوچیں صرف مسلمانوں کو پھنسا دیا گیا، ہر شریعت میں ایسے ہی تھا. بلکہ امام ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں، ساری مخلوقات کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ سے ڈریں، سبحان اللہ، اور اس کو اختیار کریں. تو تقویٰ بہت بڑی چیز ہے. جو شخص تقویٰ سے دور ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو وعید دیتا ہے. اسی طرح یہ جو آیتیں ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں کہ سارے قرآن کی آیتوں کا جو محور ہوتا ہے نا، جو اس مدار کے اندر چیز ہے جس کے گرد پورا دین گھومتا ہے، تو وہ تقویٰ ہی ہے. اب میں اور آپ تقویٰ لینا چاہتے ہیں تو جاننا ہوگا کہ اس کی کتنی قدر ہے، کیا ہے. اور یہ ٹاپک چونکہ اتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے اس لیے انشاءاللہ آپ کو اس کو سیکھنے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی، صرف ایک دفعہ گو تھرو کرنے کی زیر ہے ہم اس موضوع کو سمجھیں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کی قدر و منزلت کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو تقویٰ کا حکم دیا. مثلا سورہ شورا 106 حضرت نوح کا ذکر ہے وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ. اسی طرح پوری سورہ شورا کی آیتوں کو جمع کر لیں گے تو ہر نبی کے نام کے ساتھ آپ کو ملے گا. جیسے 124 میں اس قال لہم اخوہم ہود الا تتقون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو کیسے ڈرایا، وہ یہ حدیث جو پیچھے گزر گئی تھی ارباس بن ساریہ سے کہ آپ نے ایک دفعہ میں نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہماری طرح متوجہ ہوئے اور ہمیں واس دیا جس سے ہماری آنکھیں گیلی ہو گئیں، ہمارے دل ہلنے لگے، اور آپ نے جو باتیں کی، جو آپ کا سٹائل تھا، تو صحابہ نے کہا کیسے لگتا ہے کہ ایک رخصت ہونے والا لوگوں کو اب اس طرح کی نصیحتیں کر رہے. تو اس پہ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں. پھر اسی طرح سورت شورا آیت 142 اور 161 میں حضرت صالح اور حضرت لوط کا اپنی قوموں کے لیے یہی حکم ہے. آپ اس کو 1-2-3 کریں گے تو فائدہ ہوگا. تو پہلی چیز تقوی کی اہمیت یا اس کی قدر و منزلت کی کیا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا. دوسری کیا ہے؟ امتیوں میں سے سب سے پہلے امتی یا سب سے اعلیٰ درجے کے امتی ابو بکر صدیق تھے، انہوں نے بھی اسی کا حکم دیا. حضرت عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے خطبہ دیا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اسی طرح حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ملک شام پر حملہ کرنے کے لیے فوج کو بھیجا تو اس لشکر میں یزید بن ابی سفیان، عمر بن عاص اور شرحبیل بن حسنہ جیسے لوگ تھے جو بہت بڑے جرنیل تھے. جب یہ لوگ شام جانے لگے تو حضرت عمر نے ان کے لشکروں کو بھیجنے کے لیے سنیت الوداع نام کی جگہ پہ آئے. تو لشکر کے لوگ، اب سوچیے ذرا، ایک امیر لشکر ہے، خلیفہ ہے، صدر کہہ لیجیے، وزیر کرے، وہ فوج کو خود چھوڑنے جا رہا ہے. جب بالکل وہ وہاں سے جدا ہونے والے تھے تو وہاں پہنچے تو لشکر کے سربراہوں نے ان سے کہا اے خلیفہ رسول، آپ پیدل چل رہے ہیں. کون تھے یہ حکمران؟ پیدل چل رہے تھے اور ہم سواری پر سوار ہیں. تو ابو بکر نے جواب دیا، اس کو ہائی لائٹ کر لے، میں اپنے ان قدموں کو اللہ کی راہ میں کوچ کرنے کی نیت سے پیدل چل رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد سپہ سلاروں کو وصیت کرنا شروع کی اور فرمایا میں تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. دیکھیے جب لیڈرز میں اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو فالوورز میں بھی آنے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کسی مہم کو بھیجتے تو ایک شخص کو اس پہ سپہ سلار مقرر کرتے اور کہتے میں تم کو اس ذات کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں جس سے تم کو ہر حال میں جا کر ملنا ہی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے اسلاف کتنا اہتمام کرتے تھے. آج تم سکلز بڑھاتے رہتے ہیں، کس میں کیا خوبی ہے، کون اچھا لکھتا ہے، کون بولتا ہے، کس کو کمپیوٹر آتا ہے، کون یہ کام کرتا ہے پبلک ڈیلنگ کا. ہمارے اسلاف کا چننے کا سٹائل تقوی تھا، جتنا تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ کامیاب بھی ہوں گے. اسی طرح ابو عبید قاسم کہتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا تاکہ میں وہاں حضرت حماد بن یزید سے کچھ سیکھوں، عالم تھے یہ اپنے وقت کے، پتہ چلا وہ تو فوت ہو گئے. اب وہاں جا کے یہ بات پتہ چلی تو میں نے عبد الرحمن سے اس بات کا شکوا کیا تو انہوں نے جواب دیا تم مرتبے میں چاہے جتنا بھی ان سے آگے نکل جاؤ مگر تم تقوی میں ان سے کبھی سبقت حاصل نہیں کر سکتے. یعنی ہمارے اسلاف میں صرف علم کی بڑھوتری نہیں تھی کہ کس کا علم زیادہ ہے، وہ تقوی بھی دیکھتے تھے کہ تقوی میں کون زیادہ ہے. اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وصیتوں میں اس شخص کے لیے جو عقل مند ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے سب سے نفع مند وصیت اور کوئی نہیں ہوتی اس کے سوا. اور وہی پھر سورت نساء 131 کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اور آپ ایک چیز اور بھی نوٹ کریں گے کہ قرآن میں سب سے زیادہ تنقید جو ہوئی ہے نا وہ اہل کتاب کے رویوں پہ ہوئی ہے. پوری سورہ بقرہ، مائدہ، ایون کسی حد تک سورت آل عمران میں بھی یہی بات ہے. تو اہل علم کے اوپر تنقید کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ تقوی کی دولت سے محروم تھے. اسی لیے علم کے ساتھ تقوی کا تعلق بڑا گہرا ہے. پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں ملتا ہے. حضرت معاذ کو جب یمن کے لیے بھیجا ایک مہم پر تو آپ نے کہا معاذ تم جہاں کہیں ہو تقوی کا دامن ہاتھ سے تھامے رکھنا، برائی کی پشت پر نیکی کا آغاز کرنا، یعنی جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کرو تو نیکی برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو اور ان سے اچھا اخلاق رکھو. تو کہاں بھی ہو اس سے کیا مراد ہے، ایسٹ میں رہو کہ ویسٹ میں رہو. آج لوگ کیا کہتے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیں گے تو پھر اچھے بن جائیں گے، پھر سب اچھے کپڑے پہنیں گے، اور دوسرے ملکوں میں اب یہاں آ کے تو پہننا. ذرا سوچیے، ہے تو بات کڑوی، کیا مجھے ملک بدلتے ہی کپڑے بھی بدلنے پڑتے ہیں؟ کیا میں جس حال حلیے میں سعودی عرب میں گھومتی ہوں اسی حال حلیے میں دنیا کے کسی دوسرے کنارے میں بھی جا سکتی ہوں؟ اگر تقوی ہے تو آپ کہیں گے جی، تقوی نہیں ہے تو آپ سوال و جواب میں پڑ جائیں گے. تو یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو عمل کرنے پہ مائل کرتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ کے نبی، آپ دیکھیے کہ حضرت معاذ کو یہ وصیت کر رہے ہیں تو آپ نے ایک موقع پہ کہا کہ اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر آپ نے یہی وصیت کی تو پتہ چلا کہ جن سے محبت ہے ان سے ہم بھی یہی کہیں کہ اللہ سے ڈرو، انشاءاللہ اس چیز سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک بات میں نے کہیں سنی تھی، کہیں سنائی بھی کئی دفعہ درسوں میں، کہ ایک بچہ تھا تو وہ اپنے ماموں کی کفالت میں چلا گیا تو دیکھا کہ ماموں تہجد گزارا. جب تہجد کے لیے اٹھتے تو بچے نے ایک آدھ دفعہ دیکھا تو کہنے لگا میں بھی تہجد پڑھوں گا. تو ماموں نے کیا کہا؟ کہا بیٹا بچوں کی تہجد کیا ہوتی ہے کہ جب رات کو بستر پہ جاؤ تو 10 دفعہ بولو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس طرح جب صبح اٹھو گے تو 10 دفعہ یہی بول دو، تو بچوں کی تہجد یہی ہے. بچے تھے ان کو یہی اچھا لگا، انہوں نے یہی شروع کیا، بعد میں بہت بڑے عالم بنے. لوگوں نے پوچھا آپ کے علم کی طرف رغبت کی وجہ کیا؟ کہتے ہیں ماموں کا سکھایا ہوا وہ ایک جملہ، جب ہر دن یہ کہہ کے سوتا تھا اور اٹھتا تھا تو میرے لاشعور میں ہر وقت یہ جملہ گھستا تھا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور اس ایک جملے نے مجھے گناہوں سے بچایا اور علم کی رغبت دی. تو تقویٰ کیا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جتنا اس کا احساس بڑھتا جائے گا انشاءاللہ اتنا اس سے فائدہ بھی ہوگا. اور ہر انسان پہ دو حقوق ہیں. اب یہاں تھوڑا سا فرق بھی سمجھیے گا، تقویٰ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے حقوق اللہ کا تقویٰ، جس میں نماز، عبادت اور یہ جتنی بھی چیزیں ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا تقویٰ ہوتا ہے بندوں سے معاملے میں تقویٰ. پہلے اس کی مثال لے لی تھی ابلیس کی. ابلیس نماز روزہ کرتا تھا، اللہ کے معاملے میں متقی تھا، جو ہی سامنے آدم آئے تو غیر متقی بن گیا. ہر انسان کی زندگی میں یہی ہوتا ہے. اور اکثر کا حال آج کیا ہے کہ نماز روزے میں پکے، تسبیح ہاتھ سے نہیں جاتی، لیکن لوگوں سے بات کرنے میں زبان اتنی بے کنٹرول ہے، سوچتے بھی نہیں کہ جو بات کی اس کا اگلے کے دل پر کیا اثر ہوگا. تو بندوں کے ساتھ تقویٰ زیادہ مشکل ہے اللہ کے تقوی میں. سورۃ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جو خطبہ نکاح میں آپ پڑھتے تھے، دو دفعہ تقوی کا ذکر ہے. پہلا تقوی اتقوا ربکم میں پہلی مثال ہے اللہ کا تقوی، اور جو آخری تقوی مراد ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کا حق دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کا تقوی نہ ہو. تو ہمیں ان دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ تقوی والے ہی اصل میں ولی اللہ. آج کے دور میں ایک بڑا معروف ٹاپک ہے کہ کیا ولی اللہ ہوتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ سورہ یونس آیت 62 سے 63، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. کون ہے ولی اللہ؟ تقوی والے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا. سورہ جاسیہ آیت 19، واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے. تو کیا پتا چلا کہ ولایت کا اصل حق اللہ سے ڈرنے والوں کو ہے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور حلال حرام کا فرق بھی رکھتے ہیں. اور وہ معروف روایت بھی ہے کہ ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دعوت بغض کیا اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ فرائض پر عمل کر کے مجھ سے قریب سے قریب تر ہوتا ہے، اور فرائض پر عمل سے بڑھ کر کوئی چیز بندے کو مجھ سے قرب کا ذریعہ نہیں بنتی، یہاں تک کہ نوافل کے ذریعے پھر بندہ میرا قرب پاتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو یہ جو آج کے دور میں نا فلاں ولی اللہ کپڑے بھی نہیں پہنتے، ہوش ہی نہیں ان کو، وہ تو بس ایک لمبی سی تسبیح گلے میں ڈال کے اور ایک ہاتھ میں کاسا لے کے بیٹھے ہیں، ان کو ہوش نہیں. یہ درست طریقہ نہیں ہے. وہ پہنچے ہوئے کہیں نہیں پہنچے ہوئے، وہ صرف ایک ڈھونگ ہے. رقص و سرود ہے، ہرمستیاں ہیں، اور قبروں پہ بیٹھے اور مجاور بنے بیٹھے، یہ تقویٰ والے نہیں. ولی اللہ بہت بڑی چیز ہے، تو ایسے لوگ کبھی بے عمل نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء رحمان بھی ہیں تو اولیاء شیطان بھی ہیں. دونوں کے بیچ کی کسوٹی سورج یونس میں اللہ نے بتا دی، کانو یتقون، تقویٰ بھی ہو. ایسی ایسی تصویریں اور ایسی ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ایسے ایسے پیر ہیں جو تنہائی میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے دبوا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور لوگ ایسے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ جو دین کی حدوں کو نہ پورا کرے، آپ اس کے بات کیسے مانیں؟ یعنی بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ کچھ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بڑے بڑے مجموعوں میں جمع ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہزاروں لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ لوگوں کو سبق کیا دیتے ہیں. ایک ایسی ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تو جس میں بڑے معروف لوگ ہیں، ہمیں ضرورت نہیں نہ ہمارا کسی سے کوئی لینا نہ دینا، لیکن وہ مذہبی رہنما ہے اور جو ان کے پاس آ رہا ہے وہ ان کے آگے سجدہ کر رہے ہیں. اب یہ ولی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں نے اپنے کانوں سے ایک ویڈیو سنی کہ ایک شخص نے جو کسی بھی کہہ لیجئے کہ ان کو اپنا بڑا کہتا ہے، وہ اپنا پورا واقعہ سنا رہے تھے کہ ان کو شاید کوئی تکلیف ہو گئی تھی، کوئی بیماری تھی، یہ علاج کیا وہ کیا، اخیر ہمارے وہ بزرگ آئے، پھر انہوں نے پانی منگایا، پھر پانی منہ میں ڈالا اپنے کلی کی، پھر مجھے کہا منہ کھولو، پھر اپنے منہ سے انہوں نے میرے منہ میں پانی ڈالا، اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے خود سنی ہے، آپ کہیں تو لنک بھی کہیں مل جائے گا، پڑا ہوگا. یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے. اور ان کو ولی اللہ کہیں گے کہ جو عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرے. محرم اور غیر محرم کا فرق ہے. میں نے ریسنٹلی ایک اتنا دردناک منظر دیکھا میں حیران رہ گئی. میں ایک نکاح میں تھی, دیندار لوگ, دین والے, مسجد والے, جو بھی کہیں بھی ہوں گے, لیکن نکاح پڑھانے آئے اور بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا. مجھے لگا کہ یہ تو میری بیٹی کو انہوں نے چھیڑا. بھئی کیا, کیسے, کس طرح؟ میں نے بعد میں بچی سے پوچھا, کہتی جی مجھے بھی برا لگا تو میں کیا کہتی, وہ اس سے تو زیادہ دیندار ہے. ہمارے کلچر میں کتنا عام ہے لوگ آتے سر پہ پیار دیتے ہیں. یہ تقوی کی کمی ہے اور علم کی کمی ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جتنا علم سیدھا ہوگا نا اتنا تقوی زیادہ ہوگا. اس کی بہت فکر کیجئے, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ایک عورت سے مرد کا ہاتھ ٹچ ہو جائے تو یہ جلتا بنگارا ہے. تو کیسے ایک کر سکتا ہے ایسا کام, کوئی مرد عورت کا ہاتھ تھام لے, شیک ہینڈ کر لیں یا کچھ بھی کر لیں, یہ تو پھر بس آپ اپنے اینگل سے اس کو سمجھ لیں تو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے معیار بہت کلیئر دیے. پھر آپ دیکھیے کہ تقوی والی دنیا میں خوش رہتے ہیں. سورۃ انفال آیت 34 ہے, ان اولیاہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون. اس کے متولی نہیں ہیں مگر وہ جو متقی ہیں, اور لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے. اور آخری تعریف کے بعد اب ہم اس کے درجات پہ چلتے ہیں. شیخ سعدی کہتے ہیں, یہ شیخ سعدی پتہ کون ہے, یہ آج کے دور کی بہت بڑی ہی شخصیت ہے. تفسیر سعدی 3 جلدوں میں موجود ہے, دارالسلام کی چھپی ہوئی, ٹو دی پوائنٹ اور بہت زیادہ اتھینٹک تفسیر ہے. اگر آپ کے گھروں میں ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کوئکلی کچھ چیزوں کو اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ کو فائدہ دے سکتی. یہ انہی کا قول ہے. کہتے ہیں, ہر وہ شخص جو سچا اور پکا مومن ہو وہ متقی اور پرہیزگار ہے, اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ جو متقی ہوتا ہے وہی اللہ کا سچا ولی ہوتا ہے. تو کیا دعا کریں گے ہم لوگ, اللہ ہمیں اپنا ولی بنا لے. آپ بننا چاہتے ہیں ولی اللہ؟ ہمارے دل میں تو کچھ اور ہی تصور آتا ہے, لیکن ولی اللہ وہ ہوں گے جو اللہ کے حکموں کو بھی مانیں گے. آپ ہر چیز کے درجے ہوتے ہیں نا, ایک دن میں تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. تقویٰ کے بہت سارے درجے ہیں. ایک تو میں اس پہ وہ صورت میرا اہل نساء کی آیت ہے جس میں شراب کی حرمت کا ذکر ہے, میں کھول دیتی ہوں اگر بعد میں. اس میں بہت ڈیٹیل سے ہم تفسیر کے دوران کرتے ہیں, جس میں آتا ہے عام انو وت تک عام انو, پھر اس میں کچھ اس طرح کے انہوں نے جو پہلی زندگی میں کیا تھا اللہ نے اس کو بچایا, اس پہ کافی ڈیٹیل ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم کوشش کریں گے زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں. تقویٰ کے 3 درجے ہیں. کچھ لوگ جو ہے صرف جہنم سے بچنا چاہتے ہیں, سمجھ آئی بات, بس جہنم سے اللہ بچا لے. وہ کیا نہیں کرتے, شرک نہیں کرتے. کئی لوگوں سے آپ پوچھیں گی کہ وہ کیا کہتے, کہتے تھے ہم شرک تو نہیں نہ کرتے. تو کچھ لوگوں کا اونلی گول کیا ہے کہ بس کسی طرح جہنم سے بچے. یہ سب سے نچلے درجے کا تقوی ہے, ٹھیک ہے. بس وہ کہتے اتنا ہی کافی ہے. جیسے سورۃ فتح 26 میں آتا ہے نا, والزمہم کلمۃ التقوی, یعنی ان کو تقوی کی بات پر قائم کر دیا, اس میں پیچھے وہی چیز ہے. تو کچھ لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مخلدین فی النار, یعنی ہمیشہ کے جہنمی ہونے سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں, بس جی شرک نہ کرو, کیونکہ شرک کرنے سے تو جہنم ملے گی. تو دیکھو نا, ہم اللہ کو تو مانتے ہیں, رسول کو مانتے ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو ان کا لیسٹ گول کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم جہنم سے بچ کے جنت میں پہنچ جائیں. تو ظاہر ہے کہ وہ کیا کریں گے, صرف شرک سے بچیں گے. اس کے بعد ایک دوسرا درجہ ہوتا ہے بندے میں, جب شرک چھٹتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے بندہ, کہ آپ دوسرے درجے کہ نہیں میں نے اللہ کے عذاب سے بھی بچنا. یعنی دوسرے درجے پہ ہر وہ گناہ جو بندے کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرے اس سے بچتے ہیں, یہ اس سے بہتر ہے. پہلے سے بڑا ہو گیا نا, پہلے میں آپ کس چیز سے بچے, صرف شرک سے, دوسرے میں کس سے بچے, گناہوں سے بھی بچے. اور اصل یہی مشہور ٹاپک ہے تقویٰ کا کہ انسان گناہوں سے بھی بچے. امام بن ابن رجب کہتے ہیں, تقوی کاملہ میں واجبات کو انجام دینا اور حرام اور منہیات یہاں تک کہ شبہ سے کنارہ کشی بھی داخل ہے. کبھی اس کی اداد و شمار میں مندوبات اور مستحبات بھی ہوتے ہیں. مشکل لفظ ہے, اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. کہتے ہیں کہ تقوی میں کیا کچھ آتا, جو چیزیں واجب ہے اس کو کریں, فرض چیزوں کو کریں, پھر حرام سے رک جائیں, جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رک جائیں, جس میں شبہ ہے اس سے بھی رک جائیں, بلکہ بعض دفعہ تو مستحب چیزوں کو کرتے ہوئے بھی انسان ڈرتا ہے. مثلا دیکھیے, کھانا پکانا حلال ہے, مستحب ہے, اٹس اوکے, لیکن اس میں زیادہ وقت لگانے سے بھی وہ ڈرتے ہیں کہ ہمارا وقت کہیں ضائع نہ ہو جائے. اور یہی تقویٰ کا بلند ترین مقام ہے. اور سورۃ بقرہ 1-4 تک آپ دیکھتے ہی ہیں, ہدی للمتقین میں پھر متقیوں کی صفات ہیں جو آپ نوٹ کر سکتے ہیں. یؤمنون بالغیب, یقیمون الصلاۃ, مما رزقناہم ینفقون, اور یؤمنون بما انزل الیک اور ما انزل من قبلک, وبالآخرۃ ہم یوقنون. یہ 6 کام ہے اس میں تو تقوی والوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. سورۃ نساء 31 میں آتا ہے ان تجتنبوا الکبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے رکو گے بچو گے جس سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہاری چھوٹی بھی دور کر دیں گے. تو کیا پتہ چلا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا اور کہ انسان کے لیے کفارے بنا دیے, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان, حتیٰ کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے جو بیچ کا وقت ہے وہ بھی کفارہ بنتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب تقویٰ دل میں آتا ہے نا تو انسان چھوٹے چھوٹے گناہ, یہ جو ذنوب ہے نا چھوٹے گناہ کو کہتے ہیں, اور معاصی یعنی تقویٰ کا ایک اظہار کیا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی بڑا لگتا ہے. اور تقویٰ نہ ہو تو لوگ کیا کہتے ہیں, سب کرتے ہیں. آج کے دور میں بڑے گناہ کبیرہ گناہوں کی لسٹوں میں جو گناہ شامل ہیں لوگ کیا کہتے ہیں, سب کرتے ہیں, ایک کر لو, چلو اپنا کر لو, یہ کر لو. پتہ نہیں کہاں سے یہ ساری تعریفیں لوگوں کو ملی, نہ قرآن کی کو آئے نہ حدیث کی آئے. تو یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں فقہی اختلافات ہیں, اس کو نہ چھیڑے, اٹس فائن. کوئی کہتا ہے نماز میں رفع الیدین کرو کہ نہ کرو, اٹس فائن. آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ نہ کریں, آپ کو سمجھ آتی آپ کر لیں, اس میں بحث نہیں ہے. لیکن یہ باتیں جو مسلمہ حقیقت ہے شریعت کی قیامت تک رہیں گی شروع میں, اس میں اگر کوئی ہیرا پھیری کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. جس میں آج کے دور میں سود کو حلال جائز قرار دینا اور پلس یہی جو عورتوں مردوں کے اختلاط کی باتیں, اتنی اتنی خوبصورت مسجدوں سے گزر ہوتا ہے جب درسوں تدریس میں ہم جاتے ہیں, اس یہاں کی نہیں باہر کی بات کر رہی ہوں. تو ایک سسٹر نے کہیں درس رکھوایا تھا تو میرے کان میں کہنے لگی کہ جس مسجد میں آپ کل جانے والی ہیں یہ ہمارے اس شہر کی اسٹیٹ کی سب سے بڑی مسجد ہے, لیکن ادھر مکس گیدرنگ ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کیسے ہوتی ہے, عورتوں میں یا مردوں میں کیا؟ خلاصہ کیا تھا, افطاریوں میں ڈنر ساتھ لگ رہے ہیں, راؤنڈ ٹیبل ہے مسجد کے اندر, آپ افطاری سرو کر کے راؤنڈ ٹیبل لگائیں, مہینے کے 29 دن لگتے ہیں تو آپ کہاں ممبر پہ کھڑے ہو کے عورتوں مردوں کی مکسنگ کی بات نہیں کریں گے. اور اس طرح کے بہت سارے صدمے جو دنیا میں گھوم پھر کے دیکھے تو امت مسلمہ کے حال پہ رونے کو دل کرتا ہے. بڑی بڑی چیزیں دیکھیے, حجاب, لباس, پردہ, سود, شراب, پہلے دن سے ہم سنتے آ رہے ہیں یہ حرام ہے. اب آج آپ اس کو جو مرضی رنگ دیں, ادھر سے ناک پکڑیں ادھر سے پکڑیں, تو ان مسئلوں کو کوئی بدلے گا تو سمجھیے کہ وہ پیئر پریشر میں لوگوں کو خوش کر رہے. باقی فقہی بحثوں میں آپ جتنا مرضی پڑھیں اٹس فائن, آپ کا دینی مسئلہ ہے. یہ دنیاوی ایشوز خواہشات کے ساتھ ہوتے ہیں, تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں سے انسان کا بچنا لازمی ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گویا کہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے واقع کھائی میں بیٹھا ہوا ہے, اور ہر وقت اس کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ آ جائے. جبکہ فاسق اور فاجر اپنے گناہوں سے ایسے بے نیازی کا شکار ہوتا ہے گویا کہ کوئی مکھی ناک پر بیٹھی اور اس نے اس کو اڑا دیا. اور اللہ ہمیں ہدایت دے. آج تو کبیرہ گناہ ناک کی مکھیاں ہیں اور ہم صرف دنیا والوں کو خوش کرنے یا دنیا بنانے کی خاطر اس کے اندر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں, اور منہ سے کہتے بھی رہتے ہیں ہاں ہم بڑے گناہگار ہیں, لیکن دل گناہ کو مان جائے تو بندہ اس گناہ کو کبھی رکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رکھ سکتا. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی. اے لوگو جو ایمان لائے اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو ڈرنے کا حق کتنا ہے کہ اس سے بچنے کی کوششیں بھی کی جائیں. ہم منہ سے کہتے رہے اللہ سے بڑا ڈر آتا ہے لیکن ڈرے نہ, چھوڑے نہ وہ کام, تو پھر انسان اپنے آپ کو گناہگار کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت روایت ہے کہ معمولی گناہوں سے بھی بچو. خبردار جو اس کے قریب بھی گئے, کیونکہ وہ اس شخص کے کھاتے میں جمع ہوتے ہیں جو اسے معمولی سمجھ کر اس کو انجام دینا اپنی عادت بنا لیتا ہے, یہاں تک کہ وہ اس کو ہلاک اور برباد کر لیتے ہیں. پھر آپ نے مثال کیسے دی, ایک کھلے میدان میں جب گئے پڑاؤ ڈالا کسی نے تو کہا کہ اچھا کھانا پکانا ہے, کیا کرو لکڑیاں لے کر آؤ. ایک ایک کوئی لکڑی لے آیا, سب کو جمع کیا, ایندھن بنا, پھر آگ سلگی, پھر اس میں چیزیں پکائیں. تو گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ مل کے جمع ہوتے ہیں. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ بار بار کریں گے تو بڑے ہوتے ہیں, بڑے کو بار بار کریں گے نا تو وہ شرک بن جاتا ہے. یہ اس کی ترتیب چلتی ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ سوچیں کہ نافرمانی کس کی ہے, اللہ کی جو اکبر ہے. تو جب یہ فیلنگ آتی ہے تو پھر انسان اپنے گناہوں سے بچتا ہے. اب تیسرا درجہ, پہلا کیا تھا, صرف شرک سے بچتا ہے بندہ, دوسرا کیا ہے, بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے. تیسرا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ کیا ہے, ہر اس چیز سے بندہ بچتا ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے، چاہے جائز کام ہے. وہ کہتا ہے بہت کھا لوں تو نیند آتی ہے تو کھانے سے اوائڈ کرے گا، وہ کہتا ہے بہت اچھے کپڑے پہن لوں تو تکبر آتا ہے، نماز نہیں پڑھنے کو دل کرتا تو وہ اس سے رکے گا. تو حتیٰ کہ پھر ایسا بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی یاد کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو اپنے سے دور کرتا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ تقویٰ کے اعلیٰ درجوں پہ پہنچ جاتا ہے. ابو دردہ کا بڑا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ تقویٰ کے اتمام، اتمام کس کو کہتے ہیں؟ کمپلیشن، عروج، اس کی پیک، یعنی تقویٰ کی چوٹی یا تقویٰ کا راز کیا ہے؟ کہ مومن اللہ سے ڈرے، حتیٰ کہ ذرے ذرے میں بھی اللہ کا خوف رکھے، حتیٰ کہ ان چیزوں سے بھی رکے جو اس کی نظر میں حلال ہیں، اس خوف سے کہ کہیں اس میں حرمت کا شبہ نہ ہو. کیا پتا چلا؟ دا ما یریبک الا ما لا یریبک، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈال دیں، اور ان چیزوں کو لے لو جو تمہیں شک سے پاک کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسری چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. پھر اسی طرح دیکھیے، آپ ایک لفظ پڑھیں گے ورا، کبھی پہلے سنا یہ لفظ آپ نے؟ اسی سیریز میں ایک پورا ٹاپک بھی ورا پہ آئے گا، لیکن تقویٰ کی جو پیک ہوتی ہے نا وہ ورا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان پھر ہر اس چیز میں پہنچ جاتا ہے جو اس کے راستے کی رکاوٹ ہو، اور پھر ایسا بندہ نیکیاں کر کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کہیں میری نیت خراب تو نہیں ہے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کان کھول کر سن لو، ہر بادشاہ کی ایک شہر پناہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں فصیل اس کی حرام کردہ چیزیں. جو حرام کردہ چیز کے پاس جائے گا تو پھر اس میں گھسنے کا ڈر ہے نا. پھر آپ نے فرمایا کہ نافرمانیاں اللہ کی شہر پناہ ہیں، جو شخص اس کے کنارے پر جانوروں کو چراتا ہے خطرہ ہے کہ وہ اس شہر پناہ کی حد کو توڑ کر اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں داخل ہوگا. تو کبھی بھی اپنے آپ کو آزمانا نہیں. اس پہ مجھے ہمیشہ ایک مثال سمجھ آتی ہے، لوگ کہتے ہیں پلکنگ جائز ہے، تو قرآن کی آیت ہے، حدیث ہے، کہتے ہیں بیچ میں سے بال نکال سکتے ہیں. اچھا وہ پوچھ رہی تھی ابھی، بیچ میں سخت ہیں تو نکال سکتے ہیں، تو تیسری بولی، ہاں یہ جو یہاں ہوتے ہیں نا کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ہم اس کو کاٹ سکتے ہیں؟ یہ کیا ہوا، آپ یہاں گئے تو یہ اللہ کی حد کے قریب چلے گئے نا. اگر مان لیتے ہیں کہ یہاں جائز ہیں یہاں جائز نہیں، تو جب آپ یہاں کریں گے پھر آپ کیا کہیں گے، یہ بیچ میں تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے، بالکل صاف ہو گیا، چلو میں تھوڑا ادھر سے نکالوں. اچھا پھر کوئی اگلا سوال کیا ہوگا، اچھا یہ اوپر سے تو نکال سکتے ہیں نا، یہ تو فور ہیڈ میں، یہ ہے اللہ کی حدوں کے قریب جانا. کیا مصیبت ہے، اپنے آپ کو اتنے مشکلوں میں کیوں ڈالو؟ یا تو پھر بہت محتاط قسم کے ڈرائیور ہو، ورنہ آپ دیکھیے کناروں پہ کوئی چلائے، پہاڑی سفر ہے اور کوئی کہ بالکل ایج پہ چلاؤں، گاڑی تو چل ہی رہی ہے لیکن ہلکی سی ہاتھ کی جنبش قطرے میں گرائے گی. تو جتنا تقویٰ ہوگا اتنی ان چیزوں سے انسان کو دوری اختیار کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ امام ساری کہتے ہیں کہ متقیوں کو متقی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ جن چیزوں سے نہ ڈرا جائے وہ تقویٰ کی وجہ سے ان سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. دعا کریں اللہ ہمیں متقی بنا دے، عادت بن جاتی ہے. آپ کہہ لیجئے تقویٰ جب آتا ہے نا تو پھر اللہ سے ڈرنا بندے کی عادت بن جاتی ہے، کہاں خوشی ملے گی؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں خوشی ملے؟ امپوسیبل ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خوشی چھن جاتی ہے اس وقت جب اس کی پکڑ کا ڈر ہوتا ہے. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لائیں کیسے؟ اب یہی دیکھ رہے ہیں نا، پیچھے بھی دیکھا کہ کچھ کرنا ہے تو پھر کریں کیا، لیں کیسے؟ تو تقویٰ کیسے آتا ہے، کوئی آپ میں سے جواب دے گا؟ ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک سورس ہے نا، تقویٰ کا سورس کیا؟ جی آپ دیکھیے، جس چیز کی معرفت ہوتی جائے گی آپ ڈریں گے. مثلا آپ اس کو سمپل لفظوں میں دیکھ لیجئے کہ آپ کو شراب چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ شراب چھوڑنا چاہتے ہیں، اگر بالفرض آپ اس میں نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ شراب کی برائی دیکھ لیجئے. جب آپ علم لیتے ہیں نا قرآن اور سنت کا، اللہ کی مرضی، نبی کا حکم، تو آپ کو پھر اس چیز کو چھوڑنا بہت آسان لگتا ہے. مثلا ہم سود سے بچنا چاہتے ہیں، ہم سود سے تقویٰ اختیار کرنا چاہتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جن لوگوں کا معاملہ سود کے ساتھ لین دین کا چل رہا ہے، کیا وہ ساری حدیثیں جو حقیقت میں سود کے بارے میں کھلم طور پہ عام بیان کی جاتی ہے ان سے آگاہ نہیں ہیں؟ اس کے باوجود وہ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ انہوں نے خود بیٹھ کے نہیں سنا. میرا تجربہ کہہ لیجئے، یہ آبزرویشن ہے، جب تک خود طالب علم بن کے قرآن میں سے سود کی آیتیں نہ سنیں، آپ کے گھر جا کے اپنے گھر والوں کو سنانے سے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی. علم ویسے ماحول میں جیسے پڑھنے کا حق ہے. یہ انفارمیشنز ہوتی ہیں جو ہم آتے جاتے فلائرز کی طرح بانٹتے ہیں نا، یہ ہے پتہ سود حرام ہے، آج ہم نے یہ حدیث پڑھی، وہ ایک کان سے سنیں گے اس وقت وہ خواہشوں کے نشے میں ہوں گے. آپ کو جب قرآن کلاسز میں بٹھا کر پڑھایا جاتا ہے نا تو آپ کا ایک پورا ماحول بنا ہوتا ہے، آپ پورے اس قرآن کو بغیر کسی شرک کے سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت ہوتی ہے اور آپ ہوتے ہیں بیچ میں کوئی نہیں. آپ وہی بات اپنے لفظوں میں دوسرے کو جب سنائیں گے، ہو سکتا ہے اس وقت وہ ہنڈیا پکارا ہو، ہو سکتا ہے اس وقت وہ کسی واقعی ایسے ہی نشے میں چور ہو کہ اس کو اپنے گھر کی محبت ہے جو اس نے لینا ہی لینا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. مجھے 20 دفعہ بھی کوئی کہے نا پارٹیوں میں دعوتوں میں یہ مسئلہ بتائیں یہ سوال بتائیں، وہ کہتے مجھے نہیں آتا کچھ، پوچھنا ہے تو ادھر آنا. رات جاتے علم کی گولیاں نہ بکھارے، اس سے اور دل سخت ہوتے ہیں، یہ میں نے خود دیکھا، مت بتائیں. اور الحمدللہ بیسیوں آپ جیسے ساتھی موجود ہوں گے جو آ کے مائک پہ رو رو کے بتاتے ہیں کہ جو ہی قرآن کا سفر شروع کیا دوسرے ہی بارے میں سورت بقرہ میں آیتیں پڑھ لی پھر گھر چھوڑے. آپ لوگوں میں بھی شاید ادھر کوئی ہوگا، کئی کے لوگ ہیں ہمارے ایڈمنس ہیں وہ آ کے رو رو کے سناتے ہیں. نہیں لیا تھا ابھی اتنے ہی سال تھے، لوگوں نے پاگل کہا، لوگوں نے بیوقوف کہا، انہوں نے کہا باتوں میں آ گئے ہو لیکن چھوڑ دیا. ایسی ایسی ان کی آزمائشیں ہیں، کبھی آپ ان کے منہ سے سنیں تو آپ کو ایمان ملتا ہے. اسٹوڈینٹس چھوڑتے ہیں، پھر کچھ لوگ اپنے گھر والوں کو مائل کرتے ہیں، جن کے مرد بھی سنتے ہیں. جیسے کل کسی سے کوئی بات ہو رہی تو انہوں نے کہا میرے ہسبینڈ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. میں کہا یہ آپ نے کیا جواب دیا مجھے، آپ پڑھ رہی ہیں یا آپ سن رہی؟ کہتی شاید وہ واٹس ایپ کے گروپ میں سنتی تھی، مجھے نہیں پتا، میں سمجھی وہ ادھر سن رہی ہیں. کہتی میرے سے زیادہ میرے ہسبینڈ کو فائدہ ہو رہا ہے، اور واقعی ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے، خود سن رہے تو ہو رہا ہے. تو اگر یہی بات بیوی جا کے سناتی تو انہوں نے کہا آرام سے بیٹھو. تو لہٰذا کبھی ادھر ادھر باتیں نہ کریں اور لوگوں کو گناہگار کرتے ہیں. تو علم بھی کون سا جو معرفت کے ساتھ ہو، جس میں واقعی پھر دل نرم ہو، دل سخت ہونے کی بجائے ان شاء اللہ فائدہ ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پہ رکھ کے پیش کرتے ہیں نا پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے. ورنہ کہتے ہیں ود شعین فی غیر محلی، کسی چیز کو اس کے مقام مرتبے سے اٹھا کے غیر مناسب جگہ پہ رکھنا یہ ظلم ہوتا ہے. تو بندہ اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے گناہ کر کے، لیکن جب اس کو علم ملتا ہے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب ایک اور اپنے لیے سوال رکھتے ہیں، کیسے پتا چلے کون متقی ہے؟ ہم کہتے ہیں میں متقی ہوں، ہم متقی ہیں، ہمارا خاندان متقی ہے، ہم تقوی والے نہیں. بہت واضح ہیں، میں صرف آیتوں کے نمبر بولتی ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں، یعنی اس کے بیچ میں ٹپس بولتی ہوں جو بھی اس کی مین ہے، کہ کیا پہچان ہے اللہ والوں کی، تقوی والے متقی لوگ کون ہوتے ہیں. ہر چیز اپنی چیزوں سے پہچانی جاتی ہے نا، تو ان کی صفات ہیں جس کے ذریعے ان کو پہچانا جاتا ہے. تو نمبر ایک سورت بقرہ 2 اور 3 کہ تقوی والے کون ہیں جو غیب پر پکا ایمان لاتے ہیں. خدا للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اب اس میں ساری حقیقت چھپ گئی، جنت پہ بھی ایمان، جہنم پہ بھی، قیامت پہ بھی، اللہ پہ بھی، رسولوں پہ. پھر تقوی والوں کا ایک اور وصف ہے کہ وہ درگزر اور معافی اور بخشش کی صفت رکھتے ہیں، یعنی ان کے دل میں اللہ سے معافی مانگنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. سورت بقرہ 237 وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، اور یہ بات کہ تم معاف کر دو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. پھر تیسری صفت کیا ہے کہ تقوی والے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے اور صغیرہ کے بھی قریب نہیں آتے. اور اگلی بات، کبھی کوئی صغیرہ بھی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. اگلی صفت ٹال مٹول نہیں کرتے. سورۃ الاعراف 201، یہی میں نے بھی پیچھے بھی آپ کو آج صبح میں اشارہ دیا تھا، یہی آئی تھی ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال بھی آتا ہے تو ہوشیار ہوتے ہیں اور واقعی وہ پھر دیکھنے والے بن جاتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ متقی جو ہے وہ شیطان کے وسوسوں کے وقت سنبھل جاتا ہے. پھر اسی طرح متقین کی اگلی صفت کیا ہے کہ وہ سچائی سے کام لیتے ہیں. کس کس چیز میں؟ بولنے میں، کرنے میں اور کہنے میں، یعنی افعال و اعمال اور قول و اقرار میں سچے ہوتے ہیں. سچ بولنا بھی متقی کی علامت ہے، جھوٹی کہانیاں ان کی زندگی میں نہیں ہوتی. سورہ زمر 33 میں یہ بات موجود ہے. اور پھر اگلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی عزت کرتے ہیں. وہ داڑھی کا مذاق نہیں کرتے، وہ پردے کا مذاق نہیں کرتے، وہ ملا مولوی کے لطیفے نہیں بناتے. اس کی دلیل سورہ حج 32 ذالک من یعظم شاعر اللہ فانہا من تقوی القلوب. پھر اگلی ان کی صفت کیا ہے؟ عدل اور انصاف سے کام لیتے ہیں. سورۃ مائدہ آیت نمبر 8 ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر مائل نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو. یعنی ایسے لوگ عدل کتنا کرتے ہیں، اور اس عدل میں جو حضرت علی نے مثال قائم کی ہے شاید کبھی کسی مسلمان حکمران نے کی ہو. ایک دفعہ کسی جگہ جا رہے تھے، ان کے ہاتھ میں زرہ تھی، واش روم میں جانے لگے یا کیا ہوا، کہیں رکھی، وہ رکھ کے اندر چلے گئے، واپس آئے تو زرہ نہیں تھی. جب آگے گئے دیکھا وہ ایک یہودی کے ہاتھ میں تھی، کہنے لگے یہ زرہ میری ہے. وہ کہنے گا نہیں، جس کے ہاتھ میں اس کی ہے، میری. اب مقدمہ چل پڑا. کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے کہا میری کوہان سے گر گئی تھی اس لیے. انہوں نے کہا نہیں یہ میری ہے. خیر مقدمہ جاری ہوا. اب دیکھیں حضرت علی اس وقت کیا تھے؟ خلیفہ تھے. خلیفہ وقت پہ مقدمہ دائر ہو گیا. آج کے دور میں کہہ لیں صدر صاحب پہ مقدمہ ہو گیا. مقدمہ کس کے اوپر گیا؟ قاضی شریح تھے، بہت معروف تھے اس وقت کے. انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہوا؟ انہوں نے اپنی بات سنا دی کہ میری زرہ تھی گم گئی. انہوں نے کہا بات تو آپ کی سچ ہے امیر المومنین، مجھے یقین ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں قاضی ہوں، عدالت میں بیٹھا ہوں، مجھے گواہ چاہیے، آپ گواہ لے کر آئیں. حضرت علی نے اپنے غلام اور اپنے بیٹے حضرت حسن کا نام دیا، دونوں کے انہوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم اس زرہ کو پہچانتے ہیں، یہ ہمارے باپ کی ہے. قاری شریح نے کیا کہا؟ کہ یہ غلام کی گواہی مان لیتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی اور بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی نہیں مانی جاتی، تو ہم حسن کی گواہی نہیں مانتے. اب آپ امیجن کریں، اللہ اکبر، کیا دور تھا. اللہ آج پھر وہی دور لے آئے. حضرت علی نے کہا کہ تم نے محمد رسول اللہ کا وہ جملہ سنا کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کہا بالکل سنا. تو کہا کیا تم جنت کے سرداروں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس سے انکار نہیں کرتا، بس نبی کا فرمان جائے کہ باپ کی بیٹے میں نہیں ہوگی. اب حضرت علی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اپنی گواہی دلانے کا. نتیجہ کیا ہوا اب ذرا امیجن کریں. قاری شریح کو پتا ہے کہ حضرت علی سچے ہیں، سب کو پتا ہے، لیکن چونکہ گواہیاں نہیں مل سکی تو انہوں نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا. اب آپ سوچیں گے ہائے بےچارے حضرت علی اور فلاں فلاں. نہیں، یہودی نے یہ سب کچھ سنا، یہ سارا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ہو رہا تھا نا. اب ذرا سنیے گا جو اس کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا. کہنے لگا میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین خدا کی قسم آپ نے سچ دعویٰ کیا، آپ اپنے دعوے میں حق بجانب ہے، اور آپ ہی کی زرہ ہے جو آپ کے اونٹ کے کوہان سے گری تھی. میں نے لختے یعنی گری بڑی چیز کے طور پہ اس کو اٹھا لیا تھا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ جس دین کو پریزنٹ کرنے والا حکمران خود اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرے اور وہ سچا ہوتے ہوئے بھی جھوٹا بنے، کیونکہ اس کو تو پتا تھا نا میں جھوٹا ہوں. کوئی بھی نہ گواہی دیتا، آپ کہہ لیجئے کہ ملزم گواہ بن گیا، اس نے خود گواہی دے دی، آپ کو زرہ بھی مل گئی اور وہ یہودی مسلمان ہو گیا. یہ ہے احسان. پھر ساتویں خوبی، اگلی خوبی متقیوں کی کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ نبیوں اور رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں. سورۃ توبہ 19، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سچا تقوی اختیار عطا کرے. اور اس کے علاوہ ساری صفات اور بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، وہ انہی کے انڈر کہیں نہ کہیں سے مل جائے گی. اور دیکھیے کہ تقوی ہی دین کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ جب ہم متقی ہو جائیں گے دنیا کی ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے. تو یہاں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بہت ہی خوبصورت ہمارا آج کا سیشن بھی ہمیشہ کی طرح. کیسا لگا آپ لوگوں کو؟ آج ہم نے ایک بگ ٹو پکچر والا ٹاپک تھا خوف کا, اس کو ہم نے ختم کیا ہے نا. بیوٹیفل, امیزنگ, سبحان اللہ. ہم نے اس میں صحابہ کرام کے ایمان بوسٹنگ ہے نا, صحابہ کرام کے ہم نے جو واقعات پڑھے کہ کتنا وہ لوگ تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے ہوں, جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں, دن ان کے نیکیوں میں گزرتے تھے, دوڑ میں, نیکیوں کی دوڑ میں, صرف نیکیوں میں نہیں. تو ان لوگوں کو کتنا خوف تھا ہوں. اور اگر ہم دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, تو آج کیوں ہمارے اندر اس کو خوف کی کمی, کیوں نہیں ہم قرآن سن کے اس طرح سے روتے ہوں؟ کیا آپ لوگوں نے کیا اپنا کوشش کی کہ ہم اپنا احتساب کریں, اپنی سیلف انالیسز کریں کہ ہمیں وہ خوف کیوں نہیں ہے ہوں؟ مجھے تو سمجھ آتی ہے کہ ہم نے دنیا کی محبت جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے دلوں میں ڈال لی ہے. اگنورنس بھی ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہم نے اپنی دنیا اتنی خوبصورت بنا لی ہے اور اتنی پھیلا لی ہے ہم نے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کو غور و فکر نہیں کرتے ہیں نا. دین سے دوری ہے, دنیا کو ہم نے بہت زیادہ پھیلا لیا, اپنے وہ جو اپنے علم کا بھی جو سورس ہے دنیا کے علم, دنیا پانے کے لیے ہے نا. تو یہ مین وجہ نا کہ ہم خواہشات کے اپنے پیچھے پڑ گئے ہیں. وہی بات ہے مین, اگر اس کا جو کور میں اس کے جائیں تو وہی ہے کہ لا علمی ہے ہماری, دین سے دوری ہے نا, قرآن اور حدیث سے دوری ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم اس چیز کو کم کر دیں نا. پھر خوف کے بعد ہم نے جو سٹارٹ کیا تقویٰ کا آج ٹاپک, تو تقویٰ کا کیا ہے, کیا ڈیفینیشن آپ کریں گے اس کی؟ کیا سیکھا آپ نے آج؟ ماشاءاللہ سے ہم نے ایک پورا اس کا ٹاپک فنش کیا, تو میں آپ لوگوں کو بھی دے سکتی ہوں اگر کچھ ہے شیئر کرنا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ پورا ٹاپک پڑھ کے آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہوں, تو آپ لوگوں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو وہ بھی موسٹ ویلکم. ادروائز آپ اپنا لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں, جیسے بھی کہ آپ نے آج کے پورے اس میں سے کیا آپ نے لیے کیا, اور پچھلا جو ہمارا ٹاپک ختم ہوا ہے اس میں سے آپ نے کیا سیکھا. دنیا کو اپنے قریب کر لیا ہے جس کی وجہ سے آخرت چھپ گئی ہے. بالکل بالکل, تقویٰ ہی تین کا خلاصہ ہے نا. تقویٰ میں پھر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا, خوف بھی اور بچنا بھی ہے نا. خوف اور بچنا دونوں ہی آ جاتے ہیں نا اس میں, کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے منع کی ہوئی چیزیں, حرام کی ہوئی چیزیں, ان سے بچنا, جو بھی مکروہات نہیں ہے نا ان سے ہم نے بچنا ہے ان سے. یہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں. خوف میں تو صرف یہ تھا نا کہ خوف ایک کیفیت کا نام تھا ہے نا, تو تقویٰ کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم نے اس سے بچنا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی اس میں آتا ہے, اور یہ کہ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے ہے نا, اور واجبات کو ادا کرنا. تو سبحان اللہ, ایک تو اس کا یہ بھی, اس کتاب کا یہ بھی ہے نا کہ پورا دیکھیں تقویٰ کا, اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں نا, الحمدللہ کہ یہ والی جو فیلنگ ہمارے اندر ہوگی تو ہم پھر جلوت میں ہوں, خلوت میں ہوں, کبھی بھی کوئی ہم برا کام نہیں کریں گے ہے نا. یہ والی فیلنگ اگر ہمارے اندر آ جائے, ہم اپنے بچوں کو بھی یہ دینے میں کامیاب ہو جائیں ہے نا. وہی کہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کے کرنے, اور جس چیز سے منع کیا اس کو ترک کر دینے کا نام تقویٰ ہے نا. تو اس کی ہم ایگزیکٹ ڈیفینیشن دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وہی میں کہہ رہی تھی کہ اس کتاب کا الحمدللہ جتنا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے استاذہ جی کو یہ کتاب دی جنہوں نے ہمیں پڑھایا, کہ ایک پورا ہمارے پاس پورا, اگر ریفرنسز بھی ہم کرنا چاہیں قرآن سے کلیکٹ کرنا چاہیں تو پورا ہمارا ایک اس ٹاپک میں آ جاتا ہے نا. تو الحمدللہ, لیکن پھر اس کو اسی طرح اس کو ہم اپلائی کریں گے, اور پھر جس طرح ہم قرآن کی آیات کو کوٹ کر کے دوسروں کو بتاتے ہیں تو وہ اس میں زیادہ اثر ہے, ہماری بات میں اتنا اثر نہیں بے شک جتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں میں. ہوں اللہ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا نا, تقویٰ نہیں تو عبادت بھی زیادہ ضائع ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, دیکھیں حج کا کہ کیا کہ خیر و زاد و تقویٰ, کہ سب سے بہترین جو ہے زیادہ راہ وہ ہے تقویٰ ہے. تو حج کا سفر بھی بس وہ موت کے سفر کی طرح ہی ہے نا. اسی طرح ہم جو یہ سفر طے کریں, یہ ہمارا وہی سفر ہے نا, کہ ہم اسی سفر کی تیاری کریں. تو اس میں ہم تقویٰ رکھیں گے تو آگے ہم جائیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی. لیکن تقویٰ آتا کیسے ہے, ابھی ہم نے پڑھا ہے نا کہ تقویٰ آئے گا کیسے. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا آج ہی کہ تقویٰ آئے گا کیسے, علم سے نا. وہ علم کون سا؟ دنیا کا علم سے تقویٰ آئے گا. علم حاصل کرنے سے, اور کون سا علم حاصل کرنے سے؟ وہی کا علم. وہی جو ہے, جو بھی قرآن اور سنت ہے نا, ہمیں پتہ ہوگا جتنا زیادہ. ابھی دیکھیں سبحان اللہ کتنی دین کا علم, الحمدللہ الحمدللہ. آج آپ دیکھیں کہ لوگوں نے کتنی چیزوں کو جائز کر لیا. کیا وجہ ہے ان کو؟ ان کو وہ صحیح احادیث کا ہی نہیں پتہ جس میں ان کی حرمت بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے, قرآن کو ہم, وہی بات ہے, تو قرآن کو ہم صرف اس کے لیے اپنے ثواب کے لیے, اپنے اس کے لیے نہیں پڑھتے نا. اور یہ کہ لوگوں کو نیکیاں کرنا اتنا مشکل نہیں لگتا. مشکل کیا لگتا ہے؟ زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ اور سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ چینج ہے نا, اور گناہوں کو چھوڑنا, اپنا وے آف لائف کو چھوڑنا ہے نا, گناہ سے بچنا, عمل کرنا. کہ جو لوگوں کو سب سے, وہی جو قرآن میں بھی بار بار یہی آتا ہے نا, وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا. تو وہی آج ہمارا حساب ہے نا. ہم یہ کہ ہم اس کے سورس پہ نہیں, اس کے جو صحیح جو ڈائریکٹ سورس پہ نہیں جاتے, عمل کے بعد اس پہ عمل کرنا یہ مشکل لگتا ہے نا. علم کے بعد عمل کرنا مشکل لگتا ہے. کہتے ہیں نا, علم جو ہے وہ عمل کے دروازے پہ نوک کرتا ہے نا. اگر ہم نہیں کھولتے اس کو, عمل نہیں کرتے, تو علم واپس چلا جاتا ہے. تو اسی لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم نہ دے جو جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو. رسم و رواج کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویٰ دے. پھر ہم نے اس کے درجے پڑھے نا, کہ کتنے درجے ہیں تقویٰ کے. تین درجے ہم نے پڑھے نا. پہلا درجہ کیا ہے اس کا؟ تین درجے پڑھے, ٹھیک ہے, گڈ, ماشاء اللہ. پہلا کیا تھا اس کا؟ پہلا درجہ کیا تھا؟ کہ وہ ہے کہ گناہ کے شرک سے شرک نہیں کرتے نا, ٹھیک ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہم مسلمان ہیں نا, ہم کلمہ پڑھتے ہیں, تو ہم نے تو جنت میں چلے ہی جانا ہے. لیکن اصل کامیابی تو یہ نہیں ہے نا. آپ نے سنی ہے یہ بات آپ نے, کہ سارے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے اینڈ پہ تو چلے ہی جانا ہے, تو چلو کچھ کر لو یہاں پہ, یہ بات ہے نا. تو لیکن ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ اصل کامیابی کیا ہے. کیا ہے اصل کامیابی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتایا نا ہمیں, سورۃ عمران میں, کہ جو جہنم سے بچ کے جنت میں جانا, ذالک الفوز العظیم, منظور ذریعہ من النار, کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہی کامیابی ہے اصل, ہے نا. تو یہ اس کا پہلا درجہ ہے کہ شرک نہیں کرنا, شرک نہیں کرتے, لیکن باقی جو ہیں, باقی جو گناہ ہیں, ان کی کوئی ان کو اتنی زیادہ پرواہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ اینڈ پہ ہم چلے ہی جائیں گے کلمہ گو. تو دوسرا پھر درجہ, اس سے آگے درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ واجبات کو بھی ادا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حرام سے رک جانا, شبہ والی چیزوں سے رک جانا, ٹھیک ہے, شرک نہ کرنا, معمولی گناہوں سے بچنا, چھوٹے گناہ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کہ واجبات ادا کیے, نماز پڑھی, حرام سے رک کے, ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا؟ سیکنڈ ہو گیا نا درجہ. اور پھر تھرڈ درجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اس درجے کا تقویٰ دے دے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا جو کہ ہمیں ہمارے سے نیکیوں سے دور کرتی ہیں ہمیں, ہے نا. تیسرا درجہ کیا تھا؟ جو اللہ کی غفلت کا باعث بنے نا, وہ چیزیں بھی, جیسے اپنی نیند کو کم کرنا, اپنی بھوک کو کم کرنا, اپنی خواہشات کو کم کرنا, ہے نا, نبیوں کی, کہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ اس کی بہت کمی ہے. ہم سب, مجھے لگتا ہے, کہیں نہ کہیں اس گلٹ کا شکار ہے, ہے نا. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آج ہمیں یہ دیا ہے, اس کا موقع دیا, تو کوشش کریں کہ ہم اس درجے کو پانے کے لیے ہم دیکھیں کہ ہم کون کون سی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کے راستے سے, اللہ کے حکموں کو ماننے سے دور رکھتی ہیں نا. جو کر سکتے ہیں ان کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے, جو مطلب جائز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ کھانا پینا حرام نہیں ہے یا کپڑے اچھے پہننا حرام نہیں ہے, لیکن ان چیزوں کو کم اس لیے کرنا کہ اگر یہ ہمارے اللہ کے راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں, نیکیوں میں ہم دوڑ نہیں سکتے ان چیزوں کی وجہ سے, کیونکہ جب آپ کو دوڑنا ہے تو اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے نا. وہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں تو وہ کتنے ان کے ہلکے پھلکے کپڑے پہنتے ہیں نا, کہ اپنی ضروریات کو اگر ہم نے دنیا میں اللہ کی آخرت کی طرف دوڑنا ہے ہم نے, تو اگر ہم جتنا ہم نے اپنا کام کریں گے اتنا یہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے اس گلٹ کا ہم لوگ جو ہے نا وہ سب اس میں ہیں, کہیں نہ کہیں اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہے نا دنیا کی محبت خواہشات ہماری ہے نا, کیونکہ کچھ چیزیں ہیں جو نیسیسٹیز ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس سے اوپر جا کے اگر ہم اس کو اس کی حد تک رہیں گے, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیں گے, تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا اللہ کے راستے میں دوڑنا لگژریز کو چھوڑ کے, ہے نا. شیطان کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے, دنیا کی محبت کم کرنی ہے, ان تمام چیزوں سے بچا جا سکتا ہے جس میں اللہ کی جو اللہ سے ہمیں غافل کر دے نا, ان چیزوں سے ہم کریں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. پھر ابھی مجھے تو حضرت علی کا جو واقعہ ہم پڑھ رہے تھے, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کے ہمیں بھی آج ہمیں دے اللہ تعالیٰ لیڈر, کیونکہ جب ہمارے لیڈر ہمارے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں نا, اور ہم میں سے ہر کوئی کہیں نہ کہیں پہ یہ لیڈرشپ کا کام کر رہے ہیں, ہم مائیں گھروں میں کر رہی ہیں نا, تو ہم سبحان اللہ ہم 24 آورز ہم اندر اپنے بچوں کی بھی دیر آبزرونگ اس, ایون ہم سمجھتے نا کہ وہ چھوٹے ہیں, لیکن جو کچھ ہم کر رہے ہوں گے وہ ہمیں واچ کر رہے ہیں, ہے نا. تو بجائے اس کے کہ اگر ہم ان کو عمل کر کے دکھائیں گے, سبحان اللہ کتنا خوبصورت ان کا عمل تھا کہ وہ جو یہودی تھا حضرت علی کے عمل کو دیکھ کے, جہاں حضرت علی کا تقویٰ تھا تو وہاں اس قاضی کا بھی پھر تقویٰ اتنا ہی تھا, ہے نا. تو اس چیز کی وجہ سے دیکھیں کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ والا تقویٰ دے, وہ تقویٰ دے جو ہم ایسے اعمال کریں کہ پھر ہمیں جو اسپیشلی ہم لوگ جو ان ملکوں میں رہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اسلام کی طرف آئیں نا. آج ایسے لیڈر کی بہت ضرورت ہے, بالکل. تو لیڈر بھی ہم میں سے ہی آتے ہیں نا, تو یہ کام ہم نے اپنے گھروں سے سٹارٹ کرنا ہے. کوئی لیڈر کہیں وہاں سے تو نہیں آئیں گے, کہیں دوسری دنیا سے تو نہیں آئیں گے, ہے نا. جو متقی ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے, کتنی بڑی, تو ہم کون نہیں چاہے گا ہم میں سے. آج کا سوال بالکل یہ لکھیں گے, ہم سب اپنا اپنا لیں گے جائزہ انشاءاللہ. تو یہ نا کہ اس سے پہلے کہ ہمارا حساب ہو کل, ہم اپنا احتساب آج کر لیں, ہے نا. تو یہ ہم کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, ہم اپنی ذات سے سٹارٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی دوسرے کو نہیں ہم جا کے کہہ سکتے. تو انشاءاللہ پھر ہم اپنی ذات سے جب سٹارٹ کریں گے تو خود ہی ارد گرد, ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پھر جب دیا جلتا ہے تو وہ ارد گرد روشنی دیتا ہے نا, پھر ضرور آپ لوگ بھی اس پہ سوچیں, اس پہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو شیئر کریں اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے ارد گرد, بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ ہمیں بھی متقی بنا دے, آمین آمین. تو اپنا بہت خیال رکھیں, ابھی ہم اپنی کلاس تو یہیں پہ کرتے ہیں وائنڈ اپ انشاءاللہ ہم. تو اپنا خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں, اپنے جو بھی پینڈنگ ہے سبحان اللہ ہم تیزی سے جو ہے اپنے قرآن کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. تو اپنا ہم نے جائزہ لینا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ ہم بس پڑھتے ہی جائیں اور ہمارے عمل میں نہ آئے. ہر دن ضرور اپنے لیے رکھیں کہ آج میں نے کیا اپنے عمل میں نئی چیز لے کے آنی ہے. تو آج واقعی پہ ہم تقویٰ کے اس لیول تک پہنچ جائیں کہ ہم اللہ کے وجہ ولی اللہ بن جائیں ہم بھی. آمین. جزاکم اللہ خیر. تو بہت ہی پیاری آپ لوگ بھی, سب کو مجھے امید ہے گمان ہے یہ دعا آپ کو بھی یاد ہوگی دل کی گہرائیوں سے, پہلے بھی کرتے ہیں ہم اس کو, ہے نا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا خیر من زکاہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی رشدک واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک کا شکر نعمتی کا و حسن عبادتی کا بس الو کا قلب سلیم ہوں و لسان صادق ہوں و اسلو کا من خیر ما تعلم ہوں و اعوذ بک من شر ما تعلم ہوں و استغفرک لما تعلم ہوں انک انت علام الغیوب سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و توب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا الہی آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد